القلوب سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر سلسلہ دلوں کی راحت لے کر حاضر ہیں اور الحمدللہ ماہ رمضان بھی قریب آ رہا ہے, دلوں کو مزید راحت مل رہی ہے اور ایک بڑی جس کو کہتے ہیں نا انر فیلنگ ہے, یہ بڑی امید ہے اللہ سے کہ جیسے ہی رمضان تشریف لائے گا جو کہ اب چند دنوں کی بات ہے, تو انشاءاللہ بہت سارے غم دور ہو جائیں گے, بہت سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت اچھی خبریں آنا شروع ہو جائیں گی اور خاص طور پہ اس کرونا وائرس والے معاملے سے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ ہم خیر سے نکل جائیں گے. تو مدنی چینل بھی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کے دلوں میں راحت کا سامان کرے, روحانی سکون بھی پہنچا رہا ہے, جسمانی سکون بھی دعوت اسلامی پہنچا رہی ہے, روحانی غذا بھی فراہم کر رہی ہے, جسمانی غذا بھی فراہم کر رہی ہے. راشن بانٹنے کی باری ہو تو راشن بانٹتے ہیں. اب اس وقت جو میرے پاس کارکردگی ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ 2.75 لاکھ گھروں تک ہم پہنچ چکے ہیں. آج کی جو تعداد میرے پاس آئی تھی, جو 30,000 گھروں میں روزانہ یہ امداد پہنچ رہی ہے, جو پہلے 5,000 سے شروع ہوئی ابھی روزانہ 30,000 تک پہنچ چکی ہے. تو الحمدللہ ڈے بائی ڈے ہم اس کو انکریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو جسمانی خوراک, مریضوں کو خون چاہیے تو خون کے ذریعے مدد, اور ذہنوں کو سکون چاہیے تو مدنی چینل کے ذریعے ایسے پروگرام لائے جا رہے ہیں. آئیے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن مجید کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ہم ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت کلام سنیں گے انشاءاللہ، اور آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ کلام بڑا دلاسا بھی دیتا ہے، نبی پاک کی سخاوت کے بارے میں بھی اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ بھی اگر انشاءاللہ ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. کیا خوبصورت بات کی ہے کہ نبی پاک کا در وہ ہے کہ جن سے قطرہ مانگے کوئی، تھوڑا سا مانگتا ہے آقا دریا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں. کیا لکھتے ہیں حضرت؟ میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں مدنی نے، دریا بہا دیے کلام کلام کہ واقعی اعلیٰ حضرت جس سمت آتے ہیں سکے ہی بٹھا دیتے ہیں.
ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جسم
وسلم. ناظرین اب میں نے آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے بلکہ بہت خوبصورت قرآنی آیت سنا دی ہے اور اس کے تحت نبی پاک کا کیا طرز عمل تھا, میرے آقا نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا کیا. آپ کا دل بھی خوش ہوگا, قرآن کی محبت بھی بڑھے گی, رب سے محبت بھی بڑھے گی, اور سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک سے بھی محبت بڑھ جائے گی. صراط الجنان تفسیر قرآن اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھا کریں, اور ان دنوں تو زیادہ پڑھیں. میں کل رات چونکہ صراط الجنان کی ہم آڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں, جب پڑھ رہا تھا تو اتنا لطف آیا, اتنا مزہ آیا, اور میں نے نیت کی تھی کہ میں آج وہ لطف, وہ جو سرور ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں کہ کیا خوبصورت آیتیں ہیں, اس کے تحت کیا پیاری تفسیر ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا. آیت نمبر ہے 118 نمبر آیت ہے قرآن پاک کی سورہ مائدہ, اور پارا نمبر ہے 7, ساتواں پارا ہے. اس کو نوٹ کر لیں, اس کو خود بھی پڑھیے گا, پلیز آپ خود پڑھیں گے اس کا سرور اور آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے یہ کال جو ہے, یہ جو التجا کی تھی, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی. آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. ترجمہ, اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے. اب یہ آیت ہے, اب ذرا سے ڈیٹیل سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کیا دعا فرمائی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی, جس کا ترجمہ ہے, اے میرے رب, ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے, جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے. اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے اللہ, اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھایا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگے, اے اللہ عز و جل, میری امت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے جبرائیل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو ماجرا کیا ہے. حالانکہ رب تو سب جانتا ہے. جبرائیل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی, حضور, کیوں گریہ تاری ہے, کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی, امت کی فکر کے بارے میں بیان فرمایا, تو جو ارشاد باری ہوتا ہے سبحان اللہ, یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے جبریل سے فرمایا, اے جبریل, محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر, نبی پاک کی رضا پوری ہوگی. اب ذرا حدیث سنیے گا. اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی, علماء نے لکھا, نمبر ایک, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کمال درجے کے شفیق و مہربان تھے اور امت کی بھلائی اور بہتری میں کوشاں رہتے تھے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے کسی شرط اور قید کے بغیر بخشش کی دعا مانگی. دوسری بات, حدیث سے کیا سیکھنے کو ملی؟ اس امت مرحوم کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی بخشش کے معاملے میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی فرمائے گا. تیسری بات, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے. سب کچھ جاننے والا ہونے کے باوجود جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی بارگاہ میں بھیجا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، شرف اور بزرگی کو ظاہر فرمایا. نمبر چار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتوں کو ظاہر فرماتا ہے اور آپ کو راضی فرماتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بارگاہ الہی میں کیا خوبصورت عرض کی، آئیے ہم بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. اشعار سنیے گا ذرا، اب یہ آیت ذہن میں رکھیے گا، یہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، اور اب ان اشعار کو سنیے گا. سیدی اعلیٰ حضرت نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی، لکھتے ہیں، ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے، سوالی ٹھہرے، آقا کے امتی جو ہیں، اور کیا خوبصورت التجا کی ہے کہ صدقہ پیارے کی حیا کا کے نہ لے مجھ سے حصہ، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. اے رب، نبی پاک بڑے با حیا ہیں، اللہ بڑے شرم والے ہمارے آقا، حیا والے، ان کی حیا کا صدقہ ہم سے حساب نہ لینا، بخش بے پوچھے، اللہ پوچھنا نہیں، لجائے یعنی شرمندہ کو، اور کیا شرمندہ کرنا ہے، لجائے کو لجانا کیا ہے، ہمیں پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پوچھا گیا تو شرمندہ ہی ہونا ہے، پلے کچھ نہیں ہے مالک، بس بغیر پوچھے اپنے محبوب کی حیا کے صدقے ہمیں بخش دینا. بہت خوبصورت آیت، بڑی پیاری تفسیر، یقین کرے ایمان تازہ ہو گیا کہ ہمارے آقا ہم سے کتنا پیار فرماتے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1450 سال پہلے ہمارے آقا راتوں کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا بہا کر ہم امتیوں کو یاد کرتے رہے، اور رب نے بھی کیا خوب فرمایا کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کریں گے، رنجیدہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا. ایسے آقا ملے پھر کیوں نہ فخر کریں، پھر کیوں نہ ان سے محبت کریں. اب سوچنا اسے ہے کہ ایسے آقا ہوں اور انہی کو ناراض کرے، ان کی سنتوں کے دور رہ کر زندگی گزارے، وہ جو فرمائے اس کے خلاف کرنے والا سوچے کہ وہ کیسا نمک حرام ہے، وہ کیسا بے وفا ہے جو اپنے آقا سے وفا نہیں کر رہا اور نبی پاک کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا. سیدی اعلی حضرت نے لکھا نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. آقا ہمیں نہیں بھولے، امتی کیسے بھول گیا، سنتوں کو بھول گیا، نمازوں کو بھول گیا، نبی پاک کی حیا کو بھول گیا، بے حیائی کے کام کر رہے، نمازیں قضا کر رہے، گناہوں کے کام کر رہے، جوا کھیل رہے، شراب پی رہے، اور کہتے ہیں نبی پاک کے امتی اپنے آپ سے پوچھو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. ہم نے آج پکی سچی نیت کر رہی ہے، آیت سنی، یہ حدیث سنی، اب پکی سچی یہ نیت کرنی ہے کہ ہم نبی پاک کی فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، آقا کے طریقے پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ جو یو کے میں دعوت اسلامی نے چرچ خریدا تھا، اس میں حاجی عبدالحبی بکاری نے فرسٹ ٹائم اذان دی تھی، تو اس وقت ان کی کیفیت،
بیسیکلی یہ جو جس آپ چرچ کی یا غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی بات کر رہے ہیں، ویسے میں یہ بتا دوں کہ دعوت اسلامی نے ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں ایسی جگہیں جو غیر مسلموں کی عبادت گاہیں تھیں اس کو کنورٹ کر کے مسجد بنا دی، فیضان مدینہ بنا دی. آپ نے یو کے کی بات کی تو یو کے میں خود برمنگھم کا جو فیضان مدینہ ہے وہ بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہ تھی، اور ایسی بہت ساری یو کے میں مثالیں ہیں. لیکن جس پرٹیکولر پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جرمنی میں ہاگن سٹی کے اندر تھا, اور یہ واقعی بڑا جذباتی منظر تھا کیونکہ یہ اس کو جب ہم پہلی بار دیکھنے گئے تھے جب کچھ اور تھا, اور جب پہلی نماز ہوئی تو اس وقت بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع تھے, ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. اور بیسیکلی یہ جو مرکز بنا ہے جرمنی میں, یہ عربی مسلمانوں کے لیے, شامی مسلمانوں کے لیے بنا تھا. تو صرف میری ہی نہیں بلکہ جب وہ اذان ہو رہی تھی تو نہ جانے کتنی آنکھیں اشکبار تھیں اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. پھر جب دعا ہوئی تو زارو کتار لوگ رو رہے تھے, اور اللہ کا شکر ہی تھا. اور یہ کیفیت تھی کہ یا اللہ تو نے یہ دن دکھایا اور یہ کام مسلمانوں سے لیا, دعوت اسلامی سے لیا. اللہ کریم یہ رہتی دنیا تک اس مرکز کو قائم رکھے, اور جن جن نے حصہ ملایا اللہ ان کو اس کی بہترین جزا دے اور ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. جی ایک اور کال لیتے. وہ منظر دیکھا ہوگا آپ نے, ورنہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو وہ منظر پھر دکھائیں گے انشاءاللہ.
ابو حبی بھائی انکل, بچوں کا بھی دینی آزمائش ہونا چاہیے نا؟
بالکل ہونا چاہیے نا. اب تو بچوں کا چینل بھی شروع ہو گیا ہے نا, تو بچوں کے چینل والے جو کرتے ہیں نا پروگرام, آپ ان کو بولے تو وہ بچے ہی انشاءاللہ. اب تو اتنے پیارے پیارے بچے آ گئے جو ہوسٹ بھی کر لیتے ہیں, لائیو پروگرام بھی کر لیتے ہیں, تو ان کو بالکل. ویسے اس طرح کا پروگرام زیرو زبر اور ناموں سے سوال جواب تو ویسے ہی ہو رہے ہیں, ذہنی آزمائش جیسے بہت سارے پروگرام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ. تو ویسے بچوں کو کرنا چاہیے ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے.
دلوں کی رات سلسلہ دیکھ رہا ہوں, میں اکاڑا سے بول رہا ہوں, محمد ممتاز سعیدی میرا نام ہے. میرا عبدالحبیب بھائی سے گزارش اور سوال یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اور مدینہ شریف کے کوئی یادگار کا کوئی یادگار سفر کا کوئی واقعہ ضرور ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک آپ کو اور مجھے بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. اور رہی بات سفر مدینہ کی, تو سچی بات یہ ہے مدینہ کا تو ہر سفر ہی یادگار ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی شاعر, دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک ویتے جاندا ہے, نالے اک ویتے جاندا ہے, پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا. دنیا کے سفر کر کے بندہ تھک جاتا ہے, بور ہو جاتا ہے, مدینے میں جب بھی جائیں اس کا مزہ ہی الگ ہے, نیا ہی سرور ہوتا ہے, وہ سفر پرانا ہی نہیں ہوتا ہے. تو یقیناً مدینے کے سفر کی تو بہت ساری یادیں ہیں, بلکہ اب تو یاد ہی رہ گئی ہے. دعا کریں جلدی پھر سے سفر شروع ہو جائے. امیر علیہ سنت کے ساتھ جو ماشاءاللہ اس بار سفر کیا, اور دو بار سفر ہوا لیکن دونوں بار ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے. لیکن خاص طور پہ جو اس بار ٹرین میں ہم مدینہ شریف گئے, پہلی بار امیر علیہ سنت کے ساتھ ٹرین میں سفر ہوا مدینہ شریف جاتے ہوئے, اور وہ بڑا اچانک سڈنلی طے ہوا کہ بھائی گاڑی میں نہیں جانا, ٹرین میں جانا ہے. اور پھر وہ جو مدینہ قریب آنے لگا اور جو امیر علیہ سنت کی ایک کیفیت تھی, تو بس وہ سعادت مل گئی مجھے, کیونکہ ہم چار پانچ ہی اسلامی بھائی تھے, تو نعت پڑھنے کے لیے مجھے امیر علیہ سنت کے بالکل برابر میں بیٹھنے کا شرف مل گیا. تو اب وہ کہتے ہیں نا پاور ہاؤس کے قریب چلا جائے تو پھر تو پاور بھی خوب ملتا ہے نا, تو برکتیں برس رہی ہوتی ہیں اللہ والوں پر. تو بس یہ سعادت تھی کہ ان کے ساتھ ہی پھر امیر علیہ سنت کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے مدینہ آنے والا ہے, اور وہاں اشک باری جو تھی, تو ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو منظر نگاہوں میں, اللہ پاک وہ منظر بار بار دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے, مرشد کریم کے ساتھ جانے کی سعادت نصیب فرمائے. جی ایک اور کال دیجیے.
میرا نام محمد الارض ہے, میں 5 کا ہو گیا ہوں. آپ بتائیں میں آپ کی طرح کیسے بنوں؟
اللہ اللہ اللہ, بیٹا میں تو بڑا گناہگار آدمی ہوں, اللہ آپ کو نیک بنائے, عالم باعمل بنائے, مبلغ دعوت اسلامی بنائے, مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے, آپ کے والدین کی آنکھوں کا نور بنائے. ابھی تو آپ چھوٹے ہیں, امی ابو کی اجازت سے مدرسے میں داخلہ لیں, قرآن پڑھیں, صحیح نصیب حافظ قرآن بن جائیں, پھر تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ درس نظامی کریں, انشاءاللہ پھر دعوت اسلامی کا کام کریں, ماں باپ کو بھی خوب خدمت کریں, انشاءاللہ اللہ پاک خوب عروج عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے.
پیارے حبیب بھائی, میں مہنور پاک پتن سے بات کر رہی ہوں, مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے.
بڑی مہربانی, آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. بیسیکلی تو دلوں کی راہ سلسلہ امیر علیہ سنت کا سلسلہ ہے. لوگ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ, ہم سبھی امیر علیہ سنت کے, اور یہ تو پرٹیکولرلی سلسلہ امیر علیہ سنت کی جلوہ گری کے لیے لوگ دیکھتے ہیں, اور ہمیں سمجھ لیں اس میں شرکت کی سعادت مل جاتی ہے. جی ایک اور کال دیجیے.
ہاں جی عبدالحبیب بھائی, مجھے دلوں کی راحت پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بین الاقوامی سنت و اجتماع ملتان میں بھی کبھی کسی رشتے میں بیان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں.
نہیں جناب، بین الاقوامی ملتان اجتماع میں جس سال میرا بیان تھا اسی سال وہ اجتماع کینسل ہو گیا، وہی آخری اجتماع جو ہونے والا تھا اور نہیں ہوا. البتہ اس بیان کے اس اجتماع کے اختتام کا یا کینسل ہونے کا اعلان میں نے ہی مدنی چینل بھرا کر کیا تھا، بیان کرنے کی مجھے بین الاقوامی اجتماع میں سعادت نہیں ملی. جی
میری عبدالحبیب بھائی سے یہ گزارش ہے کہ وہ درود پاک کے حوالے سے کچھ دو تین حدیث بیان کر دے، جن کی کچھ فضیلت کے بارے میں، درود پاک کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں کچھ حدیث بیان کر دے. عبدالحبیب بھائی شکریہ.
درود پاک کے تو کتنے فضائل ہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے. اب اس وقت ہم پریشانی میں بھی ہیں، مصیبت میں بھی ہیں، تو اگر درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ پریشانی ختم ہوگی، ریلیز ہوں گے آپ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ایکسپیرینس کیجئے گا کبھی آپ ٹینشن میں ہونا، سر میں درد ہو رہا ہو، برڈن فیل کر رہے ہوں، کسی پریشانی میں ہو، سوچوں کی یلغار ہو، آپ درود پڑھنا شروع کریں، آپ فیل کریں گے آپ ریلیکس ہو رہے ہیں، آپ ٹینشن فری ہو رہے ہیں، برڈن یا کاندھوں سے بوجھ اتر رہا ہے. نبی پاک کا ذکر تو سبحان اللہ. اور پھر یہ تو دنیا میں فوائد ہیں، آخرت کے کتنے فوائد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ دنیا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. تو اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہیے تو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑے، انشاءاللہ یہاں بھی خیر ہوگی اور وہاں بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. ایک اور کال دیجیے.
میرا نام محمد عبید رضا اتاری ہے، میں ملکل خاص سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کا پروگرام ہمیں دلوں کی راحت بہت اچھا لگتا ہے. آپ ہمیں لکھ رہا ہوں سرور سب سے گنبد دیکھ کر نہ سنا دیجیے گا.
ماشاءاللہ آج نعت تو میں نے سنا دی ہے. البتہ اس نعت کے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں امیر علیہ سنت نے اپنے پیر و مرشد کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال مدینے میں گزارے. امیر علیہ سنت کیا لکھتے ہیں؟
میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس، ان کی رحمت سے سترر سبز گنبد دیکھ کر.
77 years مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مدینہ پاک میں گزارے. تو کیا خوبصورت شعر امیر علیہ سنت نے ان کی شان میں لکھا. جی ایک اور کال دیجیے.
ماشاءاللہ نگرانی شورا کا انداز مدینہ ہے، اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے. جب بھی نگرانی شورا مدنی چینل پہ آتے ہیں تو ایک دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور خیال آنے لگتا ہے کہ نگرانی شورا اب کیا فرمانے والے ہیں.
کیا فرمانے والے
ہیں؟ یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کیا کہوں، وہ کیا کہوں تجھے، کیا موضوع تو ایک سے ایک آ ہی رہے ہوتے ہیں. کل ماشاءاللہ جیسے ہمیں ریسپانس ملا وہ
گیمز
ویڈیو گیمز کے تعلق سے، ہمیں ماشاءاللہ ایک اچھا ریسپانس ملا. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے. اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ ہم نے نہیں جانا. کیونکہ جب یہ بوریت شروع ہو جاتی ہے نا تو جب یار اب کیا کریں. یعنی اس ٹائم پر تو کیا تھا کہ تین سارے تین گھنٹے ان کو پتا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے مدنی چینل ہے اور دلوں کی راحت ہے اور یہ سب. اب یہ ختم ہوا 3:30 بجے، چلو پھر اس کے بعد نعت شریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب 1:30-2 بج گئے، اب ختم ہوا، اب کیا کرے یار، نیند تو آج آ نہیں رہی ہے اور دیر سے اٹھے تھے. یا دن میں ایسا ہوا ہوگا کہ یار اب کیا کرے، گھر پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں، تو جب فراغت ہوتی ہے نا تو وہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب اللہ کرے کہ آپ اب تک اپنے اس ارادے پر، وعدے پر قائم رہے ہوں اور اللہ کرے کہ ماں باپ کو راحت نصیب بھی ہوئی ہو. ایک کاش بہت اچھا ہو کہ اگر والدین کو یہ راحت ملی ہو کہ یہ اس بلا سے، اس وبا سے میری اولاد اور میرے گھر کے افراد آج دور رہے ہیں. ہمارا ایک اور پرابلم ہے موبائل میں تانک جھانک. اس سے بھی آج آپ نیت کر لیں کہ ہمیں موبائل کی تانک جھانک سے میں نکلاؤں گا. پہلے لوگ گھروں میں تانک جھانک کرتے تھے، گھروں میں مطلب
موبائل میں کیسے تانک جھانک ہوتی ہے؟
موبائل میں مطلب کہ جیسے کہ موبائل جیسے پڑا ہوا ہے نا تو یہ اٹھائیں گے نا فوراً مطلب اٹھا لیں گے بے تکلفی میں اٹھا لیتے اس کو آپ بے تکلفی کہہ لیں چل ہم آپس کی بات کہہ لیں یہ اٹھا لیتے ہیں اب جیسے یہ کھولیں گے نا پاسورڈ لگا ہے یا پاسورڈ کیا ہے اب وہ پاسورڈ بتاؤ اس کو اب جب بتانا تھا تو بھی لگایا کہ ہم لوگوں نے بھائی تو کیوں پوچھ رہے ہیں اچھا بعض وقت ایسا سامنے موبیدار آدمی ہوتا ہے کہ
ایسی چھپانے والی چیزیں کہ لوگ رکھتے کیوں ہیں موبائل میں کہ پاسورڈ لگانا اچھا
مجھے میں بھی اسی نقطۂ نظر کا حامل تھا جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے اور میرا اب بھی یہ ذہن ہے لیکن ایک بات پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا پنجاب کے سفر میں ہی میں کسی ہم ایک تھے ہمارے بریگیڈیئر صاحب ان کے گھر پر ہم ملاقات کے لیے گئے تھے اسلام آباد میں تو میں اٹھ کے نکل گیا موبائل میرا ان کے گھر پہ رہ گیا عبد الحبیب اچھا میں مدنی مرکز آیا میں دیکھا موبائل نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا وہ پیچھے کی طرف گیا تو پھر یاد آیا کہ ادھر رکھا ہوا تھا اور میں اٹھا تھا رسالے وغیرہ دینے کے لیے اور بغیر موبائل اٹھائے میں نکل گیا تھا
ایک میں ہی نہیں ہوں اس کا مطلب
نہیں نہیں آپ تو اکیلے ہو ہی نہیں نا تو بس بس وہ یہ ہے کہ آپ کا وزن زیادہ میرا وزن نہیں ہوں اس معنوں اگر کم ہے آپ کی کوانٹٹی زیادہ آپ کا مقابلہ تو کرنے کی اوقات ہے ہی نہیں ہم لوگوں کی نہ مطلب ہم اس فیگر کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے نا جو آپ نے کہا وہ چھیڑا آپ لے میں نے نہیں چھیڑا دیکھو یہ آپ اس وقت آپ لے چھیڑا ہے میں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ نے مجھے یاد دہانی کروا دی ہے تو نہیں میں نے کبھی زندگی بھی نہیں سوچا کہ اس معاملے میں آپ کا مقابلہ کر سکوں نہ میں آپ کی برابری کرنے کا کبھی قائل ہوں اسپیشلی اس معاملے میں اللہ کی بنا نہ تو نہیں سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چلے آگے بڑھتے ہیں تو رہ گیا موبائل میں نکل گیا اسلام آباد مدنی مرکز پہنچا تو وہاں پر مجھے موبائل نہیں تھا تو میں پیچھے پیچھے گیا 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 میں ہاں یار وہاں رہ گیا تھا اور یوں نکل گیا تھا فکر رابطے وغیرہ ہوئے تو اسلامی بھائی نے مجھے کہا وہ شاید سن بھی رہے ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے موبائل ملا تھا لیکن بس وہ موبائل کے لیے یہ کس کا ہے یہ دیکھنے کے لیے میں موبائل میں گیا اور آن کیا اور میں نے دو چار چیزیں دیکھی کہ پتہ چلے ہے کس کا کہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ موبائل میرا ہے اب اس میں مجھے تھوڑا سا وہ اب آپ سمجھ گئے ہو گئے کہ مجھے کیا کیا تشویشیں ہوئی ہوں گی ظاہر ہے کہ ہمارے موبائل میں بہت ساری ایسی واٹس ایپ کے ذریعے یا دیگر کے ذریعے بات چیت ہوتی ہیں اور تو اس میں مطلب مجھے ایسا لگا کہ یار یہ البتہ ابھی بھی میرے موبائل میں پاسورڈ نہیں ہے میرے موبائل میں پاسورڈ نہیں ہے لیکن میری جو انفارمیشن ہے نا جی عبدالحبیب بھائی وہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے موبائل میں مطلب بڑا انٹرسٹ لیتی ہے اور بیوی کے موبائل میں شوہر بڑا انٹرسٹ لے رہا ہے ان کی آپس میں تو انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے ہی نہیں جن کی نہیں ہے مگر ان کو موبائل میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی دلچسپی ہے اور دلچسپی یہ کہ یہ موبائل میں اس میں ہے کیا کون کون سے ایس ایم ایس ہوئے کون کون سے واٹس ایپ ہوئے کس کس کا پیغام آیا کس چیز کی مس کال آئی اچھا پھر یہ کہ بعض اچھا بعض اوقات ایسے لوگ سیاح ہوتے ہیں یہ آپ کا جو سیاح پن ہے نا میں تھوڑا اس کے بارے میں آپ کو میں عرض کروں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ موبائل فون سے اپنی ساری وہ جو میموریز ہوتی ہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں نہ آپ کو ایس ایم ایس ملے گا نہ آپ کے اندر یہ ملے گی یہ آٹومیٹیکلی یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں کوئی ایسی چیز تھی ضرور جو ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو پتا چلے تو یہ بھی بعضوں کا لوگ مطلب کہ وہ کرتے ہیں سیاح پن خیر تو اب ہوا یہ کہ اس غلط فہمی یہ شکوک کی وجہ سے ہوتا ہے ایک دوسرے پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے یہ وہم عجیب و غریب قسم کے وہم ہوتے ہیں اور اعتماد کی کمی ہوتی ہے ارے آپ دونوں میں اعتماد کی کمی ہے تو پھر گھر کا بنے گا کیا یعنی شوہر بیوی پر اعتماد نہ کرے اگر بیوی شوہر پر اعتماد نہ کرے تو پھر کیا بنے گا چلو والدین کسی بھی اچھے پوائنٹ آف ویو پر اپنے اولاد کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن میاں بیوی میں شکوک کو شبہات نہیں ہونے چاہیے اور مطلب وہ اتنا مطلب کانفیڈینس ہونا چاہیے موبائل ہو اچھا موبائل میں ضروری تھوڑی کہ کوئی شرمناک یا ایسی آؤٹ آف وے جا کر چیز ہو یہ کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے کسی کا راز ہو سکتا ہے کسی کی ایسی آڈیو ہو سکتی ہے جس نے اپنی کوئی بات آپ سے شیئر کی ہو اور آپ نے اپنے موبائل میں محفوظ رکھی ہو تو آپ پر یہ اطلاع ہو جائے تو کیا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کا میسج مطلب جیسے شوہر سن رہا ہے اور بیوی کو لگتا ہے کہ کسی کی کوئی پرائیویٹ بات لگتا ہے کہ یہ سن رہے ہیں, تو اخلاقاً طور پر ایک اخلاقی طور پر وہ باہر چلی جائے. مطلب یہ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہو بیٹے, کوئی حرج نہیں ہے, اور حرج تب نہ ہو کہ جب وہ بات, اچھا یہ بات میں بھی اس میں بھی میں تھوڑا سا وہ حاشیہ دوں گا کہ بعض وقت بات چل رہی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ بات آ جاتی ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو یہ مطلب راز کی باتیں ہوتی ہیں, امانتاً باتیں ہوتی ہیں, کسی کے میسیجز امانتاً ہوتے ہیں, یعنی کسی نے مطلب خدا نہ خواستہ کسی نے میسج کر دیا ہے یار آپ دعا کرو کہ میری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ, اور مطلب کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے, تو ایک کسی کے گھر کا کمزور پہلو گیا نا, یا دعا کرو میرا بیٹا یوں ہو گیا ہے, یا خدا نہ خاص ایسے کہ یار دعا کرو میرے گھر میں فلاں چیز ہو گئی ہے, میری ماں کے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ممی ابو میں جھگڑا ہو گیا ہے, فلاں فلاں چیز. کیوں کسی پر مطلع ہو, کوئی سسرال کی بات کرے, کوئی اپنے داماد کی بات کرے, کوئی اپنی بہو کی بات کرے, کچھ بھی ہو سکتا, کسی کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو میری درخواست یہ ہے, مہربانی کریں, ایک دوسرے پر بھروسہ کریں, ایک دوسرے پر اعتماد کریں, اور ایک دوسرے کے موبائل میں اور لیٹرز وغیرہ میں تانگ جانگ نہ کریں. جس طرح کسی کی تحریر کو دیکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے, یوں بلا اجازت شرعی کسی کے موبائل میں جھانکنے بھی کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم مطلب امان نہیں ہے, امان سمجھتے ہیں, تحفظ فیل نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے ساتھ قریبی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم یہ کر رہے ہیں تو تحفظ نہیں ہے, ہم کو یوں تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے یار, یہ اس کی آنکھ ہی قابو نہیں ہوتی, وہ یوں دیکھ ہی رہا ہوتا ہے, ارے کیا ہو گیا آپ کو یار, نگاہ نیچی رکھو بھائی, وہ تو کچھ فون پہ بات ہوگی تو زور سے آواز وہ کان لگا کے سنیں گے کیا ہو گیا. حتیٰ کہ ہونا پتہ ہے کیا چاہیے, بعض اوقات حجی عبدالعبی بھائی آپ کو شاید اس بات کا, کیونکہ آپ لوگوں میں گاڑیوں میں آتے جاتے رہتے ہیں تجربہ ہوتا ہے, آپ کی طرح کئیوں کو تجربات ہوں گے کہ جب آپ کسی سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کسی سے, تو آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ساؤنڈ اتنا ہے کہ دوسرے سن رہے ہیں. ایسے میں امیجیٹلی میری درخواست ہے اخلاقاً, یا بعض اوقات تو بہت لازمی ہوتا ہو, امیجیٹلی اگلے کو بول دے بھائی جان وہ آواز کم کر دو, یہاں تو دلچسپی کے ساتھ پوری پوری بات سنے گا, اس کو ظاہر بھی ہونے دے کہ ہم نے سن لیا ہے, اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس ہو گئی ہے گھر میں, اور وہ ایسا مسکرا کے فون رکھ دے گا تو اب اس کا چھیڑا دیڑے ہو گیا, بجائے کیا ہوا کدھر سے فون تھا, اب وہ بولے تو کیا بولے, یہ کدھر سے فون تھا کیا فون تھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد کھاتے کھاتے بولیں گے بچہ آواز کم رکھا کر, سب پتا ہے تیرے گھر کی پوزیشن کیا ہے, اب وہ اس کا اب وہ ہے اس کے گھر کی پوزیشن ہے, اب اس کے ساتھ جو ہوگا. تو یہ بہت ساری
ویسے ایک بات تو بتائیے, اتنے سارے تجربات آپ کو ملتے کیسے ہیں؟
بھائی کو میں جنگل میں تھوڑی رہتا ہوں, کوئی شیر کتے بلی ریچھ بھالو کے ساتھ تھوڑی رہتا ہوں یار, انسانوں میں رہتا ہوں میں کوئی مطلب یوں ہوا میں اڑتا تھوڑی ہوں, میں گاڑیوں میں آتا ہوں جاتا ہوں, لوگوں سے ملتا ہوں, تو یوں مطلب کہ یہ ہوتا ہے تو بے کئیوں کو روک دیتا ہوں یار بھائی نہیں کرو اس طرح یار. تو یہ چیزیں تو نارملی یہ چند اس کو نہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ سمجھا کریں, اس سے بعض اوقات بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اور اچھا بعض اوقات ایک اور میں موبائل کا سائڈ افیکٹ بتاتا ہوں, یہ ہمارا ایک ساتھی ہے حجی عبدالحبیب, اس کے ساتھ یہ بےچارے کا تو پرابلم ہے, اس کے موبائل سے فون ڈائل ہو جاتا ہے, اب اس کو فون اٹھانا تو اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ موبائل میں فون ڈائل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے اب ڈائل ہو گیا تو اب وہ اگلا مطلب کہ وہ اپنی موج میں اس کا ڈائل ہوگا تو پتا ہی کوئی نہیں کہ میرا فون ڈائل ہو گیا ہے, اب وہ جو بولے گا موبائل کے ذریعے آئے گا. تو اس میں مطلب کہ شرارت
یہ میرے ساتھ تو اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ عموماً عبدالحبیب جو ہے نا اے والے نام جو ہے نا وہ پہلے ہوتے ہیں, ڈائل ہونے والا پہلا نمبر ہوتا ہے, تو پھر بعد میں معذرت کا فون آتا ہے یار معاف کیجیے گا وہ غلطی سے آپ کو نمبر مل گیا تھا.
اچھا تو اب ہوتا یہ ہے کہ حاجی عبدالحبیب کے یہ اخلاقی طور پر میں عرض کروں یا لازمی طور پر اگر میں عرض کروں کہ اگر آپ مطلب کہ فون آ گیا ہیلو السلام علیکم ہیلو جی, اب نہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ یار وہ نہیں آواز آ رہی تو امیڈیٹلی بند کر دینا, اب جیسے آواز آئے گی نا ادھر آ اور اس کی غلطی سے فون لگ گیا اسپیکر, سن 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 کیا کر رہے ہیں,
اب یہ جو ہی حرکتیں کریں گے نا اپنا ایسا کریکٹر کو یہ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تم جو ہم کو سمجھ رہے نا وہ نہیں ہم یہ ہیں, کسی کی چیز ہاتھ میں آ جانی چاہیے. اب یہ چار جمع ہو جائیں گے پھر لائن کاٹیں گے پھر اس کو فون کریں گے ہاں کہاں ہو کیا ہو گیا کیا کر رہے تھے, اور وہ جو اس کو شرمندہ کریں گے نا تو یہ بھی بعضوں کا چیزیں ہو جاتی. تو یہ موبائل کے بڑے مسائل ہیں.
اچھا یہ فون کر کے, اچھا فون کر کے پہلا سوال کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں, تو یہ سوال کرنا چاہیے.
نہیں اس کے جواب یہ ہے کہ کیوں بتاؤ کیوں بتاؤ. اب یہ تو سوال امام غزالی علیہ الرحمٰن نے بھی منع کیا, امیر سنت آج تک مجھ سے سوال نہیں کیا. یعنی اندازہ کریں کہ کتنے عموماً رابطے ہوتے ہوں گے, کبھی آج تک سوال نہیں کیا کہ ڈائیو, کبھی آج تک سوال نہیں کیا کرو کرو تھا کیا کہاں ہے اور کیا کر رہے ہو, کبھی سوال نہیں کیا. اور
اگر آپ کو کسی کو اپنے پاس بلانا ہے تو یہ پوچھ لیں کہ آپ آ سکتے ہیں.
مطلب بہت سارے سوال آتے ہیں جس میں اس کو بتانے میں جھجک نہ ہو, بتانے میں شرمندگی نہ ہو. اچھا کبھی آپ تاخیر ہو گئے, میں نے جیسے بعدوں کا جیسے آپ کہیں بزی ہو گئے, ٹریفک ہو گئے وغیرہ وغیرہ واٹ ایور, یار کمپلین ہے ہی نہیں جیسے امیل سننے کے بعد. یہ بھی کبھی نہیں پوچھا کہ کیا رہ گیا تھا, دیر ہو گئی آپ کی, ایسا جیسا ہوتا ہے نا کبھی بھی نہیں. یہ اتنی مطلب کہ کردار میں سافٹنیس ہونی چاہیے اور ایک کردار میں سے عمدگی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ رہنے والا اٹھنے بیٹھنے والا. یعنی میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے اسلام بھائیو, بیوی بچے شوہر دوست احباب رشتہ دار آس پڑوس, ٹھیک ہے, ان سب کے بارے میں سوچئے. ایون کہ ہر مسلمان کے بارے میں سوچئے, ہر ایک کے بارے میں سوچیں. ذرا سوچئے کیا آپ سے اس کی جان مال عزت محفوظ ہے, بس اتنی سی بات کر رہا ہوں. مسلمان وہ ہے یعنی مسلمان کی مسلمان پر حرام ہے اس کا مال, اس کی عزت, اس کی جان. یعنی ہم کیسے, ہم کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو وہ رحمت اللہ ہی ہے, اللہ کی رحمت ہو, وبرکات ہو اور اس کی طرف سے برکتیں بھی ہو, سلامتی کی, رحمت کی, برکت کی دعا کرنے والے کے بساط آپ ایسا سلوک کریں گے. تو میری درخواست ہے فیملی ممبر سے اسپیشلی کہ اتنا مطلب مینٹلی طور پر ریلیز ہوگا, اگر میرا موبائل پڑا ہوا ہے وداؤٹ اینی پن کوڈ وداؤٹ اینی پاسورڈ تو مطلب کوئی اس کو نہیں چھوئے گا, ایون کہ چھوئے گا بھی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اتنا گھر میں بھی اگر امان نہیں ہے, گھر میں بھی اگر انسان اپنی چیزوں کو محفوظ نہیں پاتا اور ایک دوسرے کے ساتھ شک و شبے کی اور شکوک و وہم کی آپ آپس میں بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر شک کرے, کبھی مطلب کہ دیر سویر ہو جائے تو شکوک و شبہات ہوں, یہ نہیں, یہ نیچر ہی اچھا نہیں ہے. یعنی کہ حدیث پاک میں اس غیرت کو کے بارے میں ایک غیرت ایسی جسے اللہ پسند نہیں فرماتا, یہ حدیث پاک کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ ایک غیرت ایسی جسے اللہ پسند نہیں فرماتا, وہ غیرت کون سی ہے, جس کی وجہ سے عورت پر تہمت لگتی ہو. کیا آپ اپنی عورت کے بارے میں ایسی غیرت کریں کہ جس سے آپ کی بیوی آپ کے بچوں, اس میں بہن بھی ہے, ماں بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچیاں بھی ہیں, پاکیزہ سوچ رکھیں یار, پاکیزہ سوچ رکھیں. اچھا اب اس میں یہ ضرور ہے کہ گھر کی عورتیں ان معاملات پہ مبتلا بھی نہ ہوں, یہ تھوڑا عرض کرتا چلوں. اب مثال گھر کی عورتیں بلا تکلف غیر مردوں سے بات کریں, غیر مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں, غیر مردوں کے ساتھ آنے جانے کا سلسلہ ہو, تو اب وہاں پر تو وہ باقاعدہ ماحول بنایا گیا شک و شبہ پیدا کرنے کا. اسلام و دین کی خوبصورتی کو سمجھیں, باہر کنٹریز کے اندر اسپیشلی ویسٹرن کنٹری کے اندر یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ آدمی کی مطلب کہ اپنی وہ آفس کی کسی کلک کے ساتھ جو فیمیل ہے دوستی ہو گئی, تو عورت کی اپنی کسی مطلب کہ میل کے ساتھ دوستی ہو گئی, مرد کے ساتھ دوستی ہو گئی, اب یہ ساری سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. اس سے یقین مانے اتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں, اتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں, شک و شبے کے ایسے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, آپس میں محبت میں پیار سے رہیں. اسی طرح اگر کہیں دعوتوں میں جانا ہو تو پردے کا اہتمام ہو, مرد مردوں میں چلے جائیں, عورتیں عورتوں میں چلے جائیں, یہاں تو گھر سے ایسا لڑ کے نکلے نا, دونوں ایسے لڑ کے نکلے, دیر ہو گئی ہے, تم دیر سے آیا, تم دیر کر رہی ہو, آئینے کو معاف کر دو, آئینے کے سامنے کھڑے اگر آئینہ توڑ کے دم لو گی وہ بولے کہ تم کو آفس سے جلدی آ جانا چاہیے, ایسے لڑ کر منہ چڑھا کر پورا سفر گاڑی میں کسی سے بات نہیں کی، جیسے اتریں گے نا ایسے مسکرا دے اندر میں داخل ہو جائیں گے، جیسے کہ دونوں میں ایسی محبت تھی کہ بالکل جیسے دونوں کبھی زندگی میں لڑائی نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی گھر کی بات گھر میں رہنے تھی، جیسے دعوت میں داخل ہوں گے فوراً وہ بھابھی کیسے ہیں، وہ کہتے بھائی جان آپ کیسے ہیں، وہ کہتے بھابھی آپ کیسی ہو، بھائی جان آپ کیسے ہو، یہ بھائی ہو بھابھی کا سسر ہوگا، اب اس کے تو جوان بیٹی بھی ہے. اچھا 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 بیٹی بھی ہوئی، بہت بڑی ہو گئی ہے یہ تو بیٹا، بڑی ہو گئی ہو، بڑی اچھی لگ رہی ہو، یہ بے غیرت باپ سن بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ بھائی بھی سن رہا ہوگا. غیرت تو جنازہ غیرت غیرت کا جنازہ نکلے تو میرا خیال ہے زمانہ ہو گیا، پتہ کتنی اس کی برسیاں نکل گئی ہیں. پھر یہ مطلب وہ میل فیمیل میں چلا جائے گا، فیمیل میل میں چلے جائیں گے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کو گئے. یہ کلچر ہمارا اسپیشل یہاں بھی ہے بعض سوسائٹی میں جو میں کہہ رہا ہوں، اور باہر بہت زیادہ ہے، اور وہاں کی ہوا یہاں ہی ہے، اور یہاں شروع ہوتا ہے پھر آگے ہوتا ہے، اور وہاں ختم ہو رہا ہوتا ہے تباہی کی وجہ سے، اور یہاں شروع ہو رہا ہوتا ہے تباہی کا انتظار کرنا ہے. تو اس طرح کے کلچر سے گھر ٹوٹ رہے ہیں اور تباہی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھیں، اس کے حبیب کے احکام کو سمجھیں، شریعت کے قرآن حدیث کے احکام کو سمجھیں. جو ایک باؤنڈری بنائی گئی ہے پردے کی شریعت نے، ایک اجنبی مرد اور عورت، غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان جو ایک فاصلہ، ایک ڈسٹینسز ہیں، اس کو مینٹین کریں انشاءاللہ تعالی زندگی مدینہ مدینہ ہو جائے گی. کالز لیتے ہیں.
خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو، خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو، خوش دلی سے جو کرے راہ خدا میں خرچ تو.
ناظرین، ضرورت بہت ہے، لوگ پریشان بہت ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی سے کچھ مانگا نہیں تھا، بدقسمتی سے اب ان کے لیے بھی یہ نوبت آ گئی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. دعوت اسلامی سے لوگ بھرپور انداز میں رابطہ کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو ہدف ہے وہ 26 لاکھ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچنا ہے. ہدف بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ کے تعاون کی حاجت ہے. الحمدللہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں بھی دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے، چاہے وہ شمالی علاقہ جات ہوں، پہاڑی علاقے ہوں، دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے، چاہے وہ سندھ کے انٹیریئر کے ایریاز ہوں، دعوت اسلامی وہاں بھی مدد کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب کے نواحی علاقہ جات ہوں، وہاں بھی آپ کی دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے، بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں بھی آپ کی دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے. صرف پاکستان ہی نہیں، مسلمان تو دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے بھائی ہیں نا. الحمدللہ آج دعوت اسلامی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی انڈیا کے مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے، کینیا میں دعوت اسلامی مدد کر رہی ہے، الحمدللہ نیپال کے غریب مسلمانوں کی مدد دعوت اسلامی کر رہی ہے. انداز بڑا پیارا ہے ناظرین، کسی کی عزت نفس متاثر نہ ہو، کسی لینے والے کی تصویر نہ لی جائے، اس کے دروازے تک راشن پہنچایا جائے یا رقم پہنچائی جائے. ہمیں تو ایسی بھی کالز آ رہی ہیں کہ رقم دیجئے گا، راشن دیجئے گا، مگر پڑوسیوں کو پتا نہ چلے، کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ آج ہماری نوبت ایسی ہو گئی ہے. عزت بھی رکھنی ہے اور لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے. آپ سے گزارش ہے آگے بڑھیے، یہ وقت آیا ہے اپنا مال خرچ کرنے کا. اگر ہمارے کچھ پیسوں سے کسی کا پیٹ بھر جائے بہت بڑی نیکی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے کھانے کھلائے گا، جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا رب کریم اسے جنت کی پاک شراب عطا فرمائے گا، جو کسی بے لباس کو کپڑا پہنائے گا اللہ کریم اسے جنتی لباس عطا فرمائے گا. یہ وقت آیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. میری بات یاد رکھیے گا، لاک ڈاؤن کھلنے دیجیے، جن جن لوگوں نے اس کڑے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے نا، انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے ان کو عطا کیا جائے گا، مال پھر بڑھ جائے گا، مگر یہ نیکی باقی رہ جائے گی. دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے، ہمیں اپنا ہدف جلدی پورا کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ. جی کالز ہیں.
حضرت صاحب سے 85-86 میں میں حاضر ہوا تھا گلزار حبیب اور وہاں بیعت ہوا تھا مولانا شفیع قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ اور مینار ہم جو اجتماع ہوا تھا اس میں میری اثر میں تلاوت تھی حضرت صاحب کو یاد دلانا تھا اور ککری گراؤنڈ میں میری اثر کے ٹائم سورہ رحمان کی تلاوت تھی اور حضرت صاحب کے ساتھ تقریباً ہم شروع میں سندھ کے اندر حیدرآباد جب پیدل چل کے اجتماع میں جاتے تھے وہ شاء اللہ حضرت صاحب کے ساتھ مالی دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی دور فرما
ماشاء اللہ شروع کے ساتھ کے واقعات یہ بتا رہے
ہیں جی جی جی
ماشاء اللہ
وہ شروع کے ساتھ ہی ہیں جو شاید ان کی وہ یادیں ہیں ان کے پاس ماشاء اللہ
ماشاء اللہ بارک اللہ
آمین
میرا نام منیر فاروق ہے جی میں اپنے تمام دعوت اسلامی کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس خلوص نیت سے اور سب کے دل سے وہ مشکل کی اس گھڑی میں نہ صرف راشن تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں بلکہ جو تھیلیسیمیا سے متاثرہ مریض ہیں بچے ہیں ان کے لیے خون کے احتیاط کا انتظام بھی کر رہے ہیں یقینی طور بہت نیکیاں سمیٹ رہے ہیں آپ مشکل کی اس گھڑی میں یہ سب کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی صبر اور استقامت کے ساتھ یہ تمام معاملات فائدہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے میری بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے لیے بہت شکریہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین میں ریاض نوری جنرل سیکرٹری شیخ فاؤنڈیشن میں دعوت اسلامی کا اور امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قاضی دامت برکات العالیہ کا شیڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے شیڈ ہاسپٹل کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی اپیل پر ان کے کارکنان نے عطیہ خون مہم میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شیڈ تھیلیسیمیا یونٹ اور شیڈ ڈائلسس یونٹ کو جو ہے وہ خون جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ملا اور یہ وہ پیریڈ تھا کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے سبب کہ جب خصوصاً تھیلیسیمیا اور ڈائلسس اور دیگر جو خون کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے تھے اور وہ لوگ جو وہ ہاسپٹل جو یہ سروسز دے رہے تھے وہ بھی بہت زیادہ پریشانی میں آ گئے تھے لیکن دعوت اسلامی کے اس مہم کے نتیجے میں الحمدللہ شیڈ ہاسپٹل میں ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ ہمارے پاس خون کی ایکسس بوتلیں ہو گئیں جو ہم نے دیگر اسپتالوں کو اور سروس پرووائڈرس کو جو ہے نا ہم نے یہ بلا معاوضہ فراہم کی میں ایک دفعہ پھر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس قاضی دامت برکاتہ العالیہ لیا اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں
میں آج فیضان مدینہ میں موجود ہوں جہاں پر تقریباً صرف کراچی میں 40,000 سے زائد راشن تقسیم ہو چکے ہیں بقول ان کے جو انہوں نے مجھے فگرز دیے ہیں کہ پورے پاکستان میں تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ان کے راشن کی تقسیم ہو چکی ہے اور مزید ابھی جاری ہے قابل تعریف بھی ہیں لوگ کیونکہ یہ اپنی جانوں کو رسک میں ڈال کے کبھی خون کا عطیہ کرنے جاتے ہیں کبھی راشن کا کرتے ہیں کبھی کیش ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بناتے ہیں اور انتہائی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ فریضے کو اپنا اس چیز کو اپنا فرض سمجھ کے انجام دے رہے ہیں ایز گورنر سندھ میں انہیں اپنا تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد منیب فاروق صاحب یہ صحافی اور ریاض نوری صاحب ہاسپٹل کے جنرل سیکرٹری تھے اور عمران اسماعیل صاحب یہ صوبہ سندھ کے گورنر ہیں اور سب نے اپنے بھلے جذبات کا اظہار کیا ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے صحیح معنی میں وابستہ ہو کر مسجد برو تحریک کا بھی آغاز کریں اور ماہ رمضان کی آمد ہے ایک بڑی تعداد ہے جو روزہ رکھنے کی وہ روزہ نہیں رکھتی جبکہ ان پر روزہ فرض ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم سب مل کر ایک ایسی منظم اور زبردست تحریک چلائیں یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز کو جو رن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مطلب کہ لاکھوں لاکھ لائکس ہوتے ہیں آپ کے ممبرس ہوتے ہیں یوٹیوب آپ کے اپنے چینلز ہیں اور آپ کی جتنی بھی پی آر یا آپ کی جو بھی تعلقات سورسز ریسورسز ہیں ان سب کو براہ کرم استعمال میں لائیں ان کو یوٹیلائز کریں اور ایک تحریک ایسی منظم طریقے سے مدنی تحریک ایسی چلائیں خوبصورت سی کہ روزہ رکھاؤ تحریک چلے کہ جو روزے نہیں رکھ رہے انہیں روزہ رکھنے پر آمادہ کیا جائے گھر گھر تحریک چلے مسجد مسجد تحریک چلے اور علاقہ علاقہ تحریک چلے آرٹیکلز آئیں چینلز آئیں ابھی پچھلے دنوں میرا مرکز لاہور میں جانا ہوا تھا وہاں ایک پرائیویٹ چینل کہ یہاں مطلب ملاقات کا سلسلہ تھا، تو ان سے بھی میں نے یہی درخواست کی کہ ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، آپ اپنے چینل پر کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں؟ کہ ایک اسلامی ریاست ہے ہماری، اور ایک مسلمان کا کام ہے کہ نیکی کی دعوت دے، آپ اپنی سلائڈ چلائیں روزے کی، نماز کی، اس طرح آپ اپنے ڈسکشنز میں روزوں نمازوں کا پیغام دیں، مطلب ہر مسلمان کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، تو ہر ایک مسلمان کا کام ہے کہ اپنے اپنے دائرے کار میں اپنے اپنے حساب سے نیکی کی دعوت دے۔ تو آپ اور ہم سب مل کر اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں، ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز کے اوپر، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، اپنے ٹی وی چینلز کے ذریعے اور اپنے پیپر میڈیا کے ذریعے، رائٹنگز کے ذریعے، وائس کے ذریعے، ہر جگہ پر قلم کا استعمال، زبان کا استعمال، ہر طرح سے تعلقات کا استعمال کریں، اور بس ایک ایسی زبردست تحریک چلے، روزہ رکھو، روزہ رکھو، روزہ رکھو، کہ رمضان آنے والا ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ میں کچھ امیر سن سے چاہوں گا، وہ بھی اپنے اس معاملے میں پیارے پیارے کلمات سے نوازیں، مدینہ مدینہ ہو جائے۔
حدیث پاک میں بلغو عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو ہر مسلمان جو ہے نا اپنی جگہ پر مبلغ ہے، جتنا جانتا 100% اتنا یہ دوسروں تک پہنچا رہا، جو پہنچا رہا ہے وہ 100% ہو، جو پہنچا رہا ہے اس میں یہ کہ ویسے تکا نہ ہو، جیسے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے تو یہ 100% مسلمان کو معلوم ہوتا ہے، تو دوسرے کو بھی روزہ رکھنے کی دعوت دے۔ تو واقعی یہ سارے ہمارے جو ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ اس پر لگ جائے نا، میڈیا والے، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، کہ روزہ رکھو تحریک چلا دینا، تو انشاءاللہ بہت سارے روزہ بڑھ جائیں گے۔ جتنا کرونا وائرس سے حفاظت کا لوگوں کو ذہن دیا گیا، اور اس کے لیے جو یہ موومنٹ چلی نا، اگر یہی موومنٹ جہنم سے حفاظت کے لیے چلتی اور روزے رکھوانے کے لیے، نمازیں پڑھوانے کے لیے چلتی نا، تو میرا خیال ہے شاید 100 سال کا بوڑھا بھی روزہ رکھتا، اور پنگوڑے میں بچہ بھی بولتا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ مبالغہ ہے، یعنی اتنا ذہن بن جاتا اور نمازیں اتنی عام ہو جاتی۔ لیکن بہرحال ہم لوگ، اور ظاہری کوئی چیز آتی ہے تو اس سے ڈرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے نا، وہ کسی سے بھی سہا نہیں جا سکے گا۔ کرونا وائرس تو نظر بھی نہیں آتا، سانپ بچھو اگر نعوذ باللہ قبر میں لپٹ گئے نماز قضا کرنے کی وجہ سے یا روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، تو کیا کریں گے؟ کون سی ویکسین لگے گی، کون سا کرنٹینہ ہمارے لیے آئے گا، اور کون سی مطلب اس طرح کی ہمارے لیے کوئی ہمدردیاں ہوں گی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہم عذاب سے بچے رہیں۔
آمین۔
تو سب کو چاہیے کہ نماز روزے کی پابندی کریں اور کروائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اس حدیث کو بھی یاد کر لیں، بلغو عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر چاہیے کی آیت ہو۔ الحمدللہ
جی، بخاری کی حدیث ہے
جی۔ اس طرح ہر مسلمان اپنی جگہ پر ایک مبلغ ہے۔
بلغو عنی ولو آیا بخاری شریف کی،
بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسے چاہیے کہ نیکی کی دعوت عام کرے۔ آئیے اذان سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب. اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحه وعافيه يا رب المصطفى جل جلاله. وصلى الله تعالى علی و علیہ وسلم. ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما. مولا کریم ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتر جائیں, جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, خصوصاً کرونا وائرس کی وبا اے اللہ دنیا سے چلی جائے. مولا کریم جو اس وبا میں گرفتار ہیں انہیں شفا یاب فرما. اے اللہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا گئے ان مسلمانوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما, ان کے سوگواروں کو صبر عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
والصلاة والسلام علیک رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر
میرے اہل سنت دامت برکات مرالیہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا وائس میسج تشریف لایا اور تسلی بخش میسج اور دلوں کو راحت پہنچانے والا میسج. اللہ کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے. یہ میرا بیٹا ہے حنزلہ اتاری. کل انہیں جو چوٹ آ گئی تھی سر پہ اور یہ کچھ یہاں پر جو ہے وہ تین ٹانکے بھی لگے, تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑی مصیبت یا بڑی آفت سے رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. عرض یہ تھی اس میں, اب یہ چھوٹا بچہ ہے یہ بار بار پٹی کھینچتا ہے اتارتا ہے. اب تو ہم آدھے کچھ ڈاکٹر ہمیں گھر پہ ہی مننا پڑے گا بار بار لگانے کے لیے. تو ان بچوں کو بھی کچھ آپ سمجھائیے یا کیا کرنا چاہیے. دوسری ساتھ ایک اور بھی یہ تھی, گھر میں جب ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اب گھر پہ اگر صرف اور صرف گھر والے ہی موجود ہوں تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ بعض اوقات ظاہری صاحب نے کچھ زخم دیکھ لیا، خون دیکھ لیا، تو اب بچے کو سنبھالنے کی بجائے اس وقت خود زیادہ ٹینشن لے لیں ادھر ادھر، تو اسے حواس کیسے قائم بھی رہیں اور جو آگے کا کام ہے کہ اس بچے کے حوالے سے کہ اس کو کوئی پٹی مرم گھر پہ بھی کوئی ہمیں ایسا اہتمام رکھنا چاہیے کہ نہیں؟
ماشاءاللہ، اللہ کریم حنزلہ کو شفا عطا فرمائے. یہ اصل فرسٹ ایڈ کی سب کو ٹریننگ لینی چاہیے میرے خیال میں، اتنی کہ گھریلو معاملات ہو نا اس طرح کے تو وہ سنبھالے جا سکے، لیکن نہ ٹریننگ ہوتی ہے نہ فرسٹ ایڈ کا سامان ہوتا ہے. بعض گھروں میں ہوتا بھی ہے، تو ایسے کوئی بچے کو خراش آ گئی، کوئی چوٹ آ گئی، تو اس میں یہ ترکیب بن جاتی ہے. اگر ڈریسنگ اسٹرپ ہوتی ہے، بعض اس کی دوائیں رکھ لی جائیں، کوئی ٹنکچر ایک دو رکھ لیے جائیں، ٹنکچر بینزوئن ہوتا ہے تو یہ زخم پر باندھنے زخم سیٹ ہو جاتا ہے. یہ معمولی خراش آ گئی تو ڈریسنگ اسٹرپ لگا دیں گے تو بچے کو مزہ بھی آئے گا، سب کو دکھائے گا میرے کو لگا، تو یہ اس طرح کو تسلی بھی ہو جائے گی تو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ تیار ملتے ہوں گے بازار میں میڈیکل اسٹوروں پر، ایمرجنسی میں گھر میں ہی رکھنا چاہیے.
فرسٹ ایڈ کٹ کہلاتی ہے،
فرسٹ ایڈ کٹ کہلاتی ہے. ہاں تو یہ رکھنا مناسب لگتا ہے گھر میں،
باکس ہوتا ہے اس میں چیزیں ہو جاتی ہے، اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے فرسٹ ایڈ. مگر اس میں یہ ناقص عرض کروں گا کہ اس میں لے کر رکھ دیتے پھر بعد میں ڈیٹ چیک نہیں کرتے کہ اس کی آئنٹمنٹ کی ڈیٹ، جو ٹیوب کی ڈیٹ یا اس سے دواؤں کی ڈیٹ جو ہے نا وہ ایکسپائر ہو گئی ہوتی ہے.
گرنے کا انتظار کرنا پڑے گا نا بچے کا کہ لگے استعمال ہو جائے، ورنہ تو یہ ایکسپائر تو ہوگی،
ایکسپائر ہو جاتی ہے.
یہ ایکسپائر ہو ہی اچھا ہے، بچہ گرے ہی اچھا نہیں ہے، چوٹ کھائی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کو اسراف بھی نہیں کہیں گے، ہم نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ جیسا کہ ملکوں کا بجٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ڈیفینس کا زیادہ ہوتا ہے، بہت سارا ڈیفینس، جیسا ہمارا خود پاکستان کا اربوں روپے کا ڈیفینس کا خرچہ ہوتا ہوگا، مطلب جنگ تو نہیں ہوتی ہے. اب کوئی بولے جنگ نہیں ہوتی، یار اربوں روپے کا فوجی اوور خرچہ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں تو اسراف ہے. نعوذ باللہ، یہ اسراف نہیں ہے، یہ فوجی نہ ہوتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ کہاں پہ کہاں، تو یہ دشمن ہڑپ کر جاتا، دکار بھی نہ لیتا. تو بہرحال یہ کہ ضرورت خرچہ کرنے میں حرج نہیں ہے، تو اس کو رکھنا چاہیے. باقی اب یہ حنزلہ کھینچم کھانچ کرتے ہیں، یہ تو پھر بچہ بولے گا کون اگر یہ کھینچم کھانچ نہیں کریں گے؟ اور پھر آپ پہرے داری سیکھیں گے کیسے؟ پہرا تو دینا پڑے گا باری باری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پلنگوں پر ان مریضوں کو کہ جن کو ہوش نہیں ہوتا، آپریشن ہوا یا کوئی ایسا ان کو یورین بیگ وغیرہ لگی ہوتی ہے کہ وہ نلکیاں لگی ہوتی ہیں سانسوں کی، اور تو ان کو وہ بینڈیج کی جو پٹی ہوتی ہے نا اس سے وہ پلنگ کے ساتھ باندھتے ہیں ان کے ہاتھ. اور مریض یہ بھی دیکھا میں نے کہ بار بار ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا لیکن کوشش کرتا ہے، تو وہ پٹی بندی ہوتی ہے پلنگ کے ساتھ، تو ہاتھ اوپر کو جاتا نہیں ہے جو یہ نقصان پہنچا اپنے آپ کو. تو اس طرح بچے کے لیے کوئی حکمت عملی کرنی پڑے گی کہ جس سے یہ بچہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. اور یہ ماں باپ کی نہیں مانتا، میری مانے گا، یہ بھی ہوتا ہے ماں باپ کی نہیں مانتے، دوسرا بولے تو مانتے بچے، کہ ماں باپ بار بار بولتے ہیں نا اور دوسرا کبھی کبھار بولتا ہے. پنجلا بیٹے پٹی نہیں کھینچا کرو، ہاں آپ کو پھر نہیں تو درد ہو سکتا ہے اگر یہ پٹی کھل گئی تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ فرسٹ ایڈ باکس آپ گھر میں لے کر رکھیں اور بچوں کی رینج سے بھی تھوڑا اس کو دور پر رکھیں، اور اتنا کم از کم اونچائی پر رکھیں کہ گھر میں ایک سمجھدار شخص جو ہے نا وہ اس کو لے سکے اور سب کو بتا بھی دے کہ یہ چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. اب یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بھی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چیزیں بنے اب کیسے ہو سمجھ نہیں آتے، کیونکہ بات بہت کیلکولیٹڈ ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ کی گھر میں ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ ہلکی پھلکی پٹی وغیرہ کر کے ابتدائی طبی کام سر انجام دے سکے. ہے تھوڑا سا آزمائش کیونکہ آتا نہیں ہے, اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کا شاید آپ کو بھی پتہ نہیں, آپ کے بھی علم ہونا چاہیے یا ہوگا کہ خون دے کر ان کو چکر آ جاتے ہیں. جی
بھائی یہ تو اب دیکھو نا شاذ و کلمہ دو لاکھوں میں کوئی ہوگا ویسے اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے, اپنے یعنی کہ ہوش قائم رکھنے چاہیے. میرے کو اپنا واقعہ یاد آ رہا تھا, میں اس وقت کہیں باہر سے آیا تھا, کھانا کھا کے آیا تھا, کوئی لنگر کا کھانا کھا کے آیا تھا, ابھی گھر میں آیا تھا, میں نے چائے پتیلی گھر میں رکھی چائے کی چولہے پر, اور اچانک وہ گھر پہ دستک پڑی تو وہ دروازہ کھولا میں نے تو پولیس والا تھا سادہ وردی میں, اور اس نے مجھے شوکنگ نیوز دی کہ تمہارا بھائی وہاں حیدرآباد میں ٹرین میں کٹ گیا. اب میرے لیے تو بالکل, مجھے تو کچھ ہوش و حواس آدمی کے گم ہو جائے, اور اس طرح اس نے وہ پڑھ کر وہ سنا اور بےچارا وہ پولیس والا چلا گیا. اب ظاہر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت, ایک دم میری اللہ نے مجھے قابو دیا اپنی سوچ پر, اور میں نے فوراً وہ چولہا بند کر دیا, چولہا بند کر دیا. میں کہ چولہا اگر جلتا رہے گا تو پتیلی ابلتی رہے گی اور کچھ کا اور کچھ نہ ہو جائے, تو یہ اللہ نے مجھے سمجھ دی کہ یہ میں کر دوں. اور شاید پھر میں نے خبر دی اپنی, جو اس وقت میری ماں بھی شاید پتہ نہیں کہیں گئی تھی یا کیا تھا, تو وہ میں نے خبر دی گھر میں کہ ایسا ایسا ہوا ہے, یا پہلے خبر دی اور میں نے فوراً وہ چولہا بند کر دیا. اور بھی کچھ اکا دکا کچھ کرنا چاہیے سا, بند کرنا رکھنا ڈھکنا, شاید یہ بھی میں نے کیا ہوگا کہ اب لوگ آئیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. لگے میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ گھر میں میت ہوتی ہے, ایک بار ہو جاتی ہے تو تھوڑا تجربہ ہو جاتا, میرا پہلا ہی یہ اتفاق تھا کہ میرے گھر میں میرے ہوش و حواس میں اس طرح ہوا تھا. یہ کبھی بھی بچہ گر جائے ہو جائے تو وہ واویلا مچائیں گے تو وہ بچہ کچھ اور نقصان اس کا ہو جائے, تو اس کو سنبھالنے والی کرنی ہے. حکمت عملی کے ساتھ زخم ہے تو اس پر کوئی کپڑا رکھ دیا جائے پاک صاف کہ وہ خون مزید نہ بہے, اور پھر یہ کہ فرسٹ ایڈ کی اگر کوئی صورت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ فون کر دے کسی کو ایسے کو کہ جو اس کو بچے کو ہاسپٹل لے جائے یا خود لے جائیں قریبی ہاسپٹل میں, اور جلدی جلدی اس کی کوئی بھی صورت کریں اسی علاج کی, ورنہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے بھی وہ فوتگی ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آپ نے جیسے یہ ارشاد فرمایا, پچھلی دفعہ جب ہم رہتے تھے تو وہاں پر چولہے کے نیچے کی جو الماری تھی نا اس میں ہمارے پلاسٹک کے برتن رہتے تھے, اور نیچے سے کسی وجہ سے چولہے کی لیکیج کی یا کسی پائپ کی لیکیج کی وجہ سے آگ نیچے آ گئی. جیسے آگ نیچے آئی نا تو میں گھر میں تھا, جیسے آگ نیچے تو آگ نے پلاسٹک کے برتنوں کو پکڑنا شروع کر دیا. اچھا وہ دروازہ تھا, جیسے دروازہ کھولا نا تو آگ کا جیسے کہ وہ پتا نہیں آیا زور تھا بھپکا. اچھا اب کسی صورت آگ قابو نہیں ہے کیونکہ آگ پلاسٹک کے برتن پکڑتے چلی جا رہی تھی. اچھا اندر ہاتھ کیسے جائے کہ وہ چابی بند ہو, تو اچانک توجہ گئی کہ نیچے جو مین جو گیس کا جو سپلائی ہے نا میٹر جہاں سے گیس آ رہی ہے اس کی چابی بند کر دو. تو جیسے اس کی چابی بند کی نا تو گیس کی سپلائی بند ہو گئی اور آگ بجھ گئی
الحمدللہ.
تو لیکن یہ تھا ایسا کہ شاید یہ مطلب کہ چیزیں آگ تو آگ آگ کا آگ پھیلتی ہے, تو یہ اس ٹائم پر کیا کرنا ہے یہ اگر اللہ کرے کہ ذہن میں آ جائے نا تو اس میں گھر کے سارے افرادوں کو ہوش میں اور تھوڑا سا وہ رہنا پڑتا ہے کہ کسی ایک ہی سمجھ میں آ جائے اور وہ کام صحیح کر دے, تو انشاءاللہ کافی مسائل سے بچا جا سکتا ہے. کال دیں.
میرا نام محمد سلیم فتانی ہے. میرے پیارے امیر اللہ سنت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب, میں دل کی گہرائیوں سے اور تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. چند روز قبل جس طرح مدنی چینل پر آپ نے میرے والد محترم کا نہایت ہی محبت بھرے انداز میں تذکرہ فرماتے ہوئے میری دلجوئی فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی اور آپ کی پوری آل کی حتمی مغفرت فرمائے, اور مزید یہ کہ آپ نے ایک نہایت ہی طریقے سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا میرے بیٹے آ جاؤ میرے بیٹے آ جاؤ. اس سے میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونے والی آنکھیں اور تڑپنے والا دل عطا فرمائے.
ماشاء اللہ سلیم فتانی. حاجی ابراہیم ہمارے یہ مقتدی تھے ہمارے ان کے والد صاحب, اور سلیم بھائی تو ہمارے ساتھ کافی رہے نور مسجد کے دور میں. ماشاء اللہ. اب یہ کہ آپ کی آنکھیں تو اشک بار ہو گئی, رفتار بھی کچھ ہو نا رخ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی طرف. اب پتہ نہیں آج کل رہتے کہاں, پہلے تو وہیں رہتے تھے اولڈ سٹی ایریا میں. اگر وہیں رہتے ہیں تو میمن مسجد ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے بولٹن مارکیٹ میں آپ کے علاقوں کا. یہ بہت ذہین تھے ویسے. اللہ کرے کہ یہ دعوت اسلامی میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے. اللہ خوش رکھے آپ کو, آپ کی آل اولاد کو بے حساب بخشے, والد صاحب کی بھی مغفرت کرے.
آمین.
میرا نام محمد امجد رضا تاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت, میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو بچے پہلے سے ہی ویڈیو گیم نہیں کھیلتے آپ انہوں کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
اللہ ان کو محفوظ رکھے, جو کھیلتے ہیں ان کو بھی اس سے جان چھوڑانے کی توفیق عطا کرے, جو نہیں کھیلتے ان کو اللہ کرے کہ وہ نہ ہی کھیلیں. اب یہ کہ اتنی کمپین چلتی ہے تو شیطان ہے نا, تو وہ جن کو جو نہیں کھیلتے ان کو بھی ہوگا کہ پتا نہیں اس میں ایسا کیا ہے کہ اتنا یہ بولا بولی کرتے ہیں اس کو, ذرا میں ٹیسٹ تو کروں اس کا. اس میں بھی پھنس سکتے ہیں اللہ نہ کرے, تو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کرنا ہے, چیک بھی نہیں کرنا اس کو. میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا میں نے کہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیسے کھیلتے ہیں. سنا تو میں نے زمانے سے ویڈیو گیمز مگر کبھی بغور اس کو دیکھنا. پہلے دکانوں پہ جا کر کھیلتے تھے, وہ دکانیں ہوتی تھی اس کی اور لڑکے جاتے تھے اور کھیلتے تھے. وہاں بھی سنا یہ بہت بڑے برائیوں کے اڈے ہوتے تھے یہ, لیکن کبھی جانے کا الحمدللہ اتفاق ہوا نہیں ہے مجھے اس کے اندر, نہ یہ کبھی کھیلنا آیا ہے مجھے نہ کبھی کھیلا ہے. پہلے کیرم کے کلب ہوتے تھے, کیرم کے کلب کے بعد یہ ویڈیو گیم کے کلب آئے, اور اب ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں کلب آ گیا. اب تو وہ کلب بھی بند ہو گئے ہوں گے, اب بھی ہے وہ. اللہ کریم بس ہم کو مدینہ مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نعتیں پڑھنے کی توفیق عطا کرے, تلاوتیں کرتے رہیں, نمازیں پڑھتے رہیں, قرآن کریم پڑھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ خزانہ مدینہ جو بنا ہوا اس کی ٹوٹل جگہ کتنی ہے اور یہ کس نے دی تھی؟
عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ کی جگہ تقریباً 2.25 ایکڑ کا یہ پلاٹ تھا. یہ ہم نے اس کا سودا کیا تھا, ایک جو اونر تھے وہ معذور تھے, ویل چیئر پہ ہوتے تھے. اب یہ اونر اس کے مکمل تھے یا پارٹنر تھے اب یہ مجھے بھول گیا ہے. تو میں نے ایک بار ان سے عرض کیا تھا, میں نے کہا یار اتنی بڑی آپ کی پراپرٹی ہے, اتنا مال ہے, آپ کو یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یار یہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا لیکن میں اپنے پاؤں پہ چلتا ہوتا اور صحت اچھی ہوتی. تو شاید اس نے ہاں کہا تھا. تو تندرستی ہزار نعمت, اللہ بیچاروں پر رحم کر رہی ہوں. محبت سے بات کرتے تھے, یہ ہم نے تقریباً 2.25 کروڑ روپے جگہ لی تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے, وہ تھی 2.25 ایکڑ شاید, ہے نا 2.25 ایکڑ. پھر یہ کہ ہاں کسی نے ہم کو تحفے میں نہیں دی تھی, ڈونیٹ نہیں کی تھی, ہم نے اس کے لیے چندے کیے تھے, اور اس وقت تو اتنا تھوڑی کچھ دیتا تھا بھائی سے, اور جوتیاں کھسا دیتے تھے. محاورہ ہے پارٹیوں میں جا جا کر منتیں کرنی پڑتی تھی, اور سائیکلوں پر بعض ہمارے دیوانے گھومتے تھے, ایک ایک روپے کی 2-2 روپے کی رسیدیں بھرتے تھے. تو یوں سمجھو خون پسینے کی کمائی ہماری, یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. اس وقت ہم کو کون چندہ دے, اتنی مطلب ہماری وہ فیمس نہیں تھے ہم, نہ اتنا کوئی ہم کو اعتماد کرتا کہ تو کھا جائیں گے تو ڈرتے بھی ہوں گے نا لوگ. تو پھر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اب تو اب چندہ آسان ہے دعوت اسلامی کے لیے، کھلی کتاب ہے، اب تو سب کو پتا ہے دعوت اسلامی کیا ہے، یعنی اب اتنی مشکلات نہیں ہے چندہ کرنے میں جیسے شروع میں ہم کو تھی. پکانا تو واقعی مشکل ہوتا ہے، کھانا تو آسان ہے، تنقید کرنا بھی آسان ہے، نمک کم ہے تو مرچی تیز ہے، امی یہ کیا مطلب بوٹی بھی کچی رہ گئی ہے، ارے امی والے وہ کبھی چولہے پہ ہاتھوں سے، اتنی گرمی میں امی بیچاری پنکھا بھی نصیب نہیں ہے، پنکھا چلے گا تو چولہا مطلب کام نہیں دے گا، تو گرمی میں اتنا بیچاری محنت سے پکاتی ہے، تو خالی بولنا جانتا ہے امی بوٹی کچی رہ گئی ہے، تو کھانے کو عیب لگانا یہ منع ہے. اصلاح کے لیے کہا وہ الگ چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سید ساجن ہے، مجھے دلوں کی رات بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پاپا چاند بہت اچھے لگتا ہے، مجھے حبیب بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے گنار سونا اچھے لگتے ہیں.
ماشاء اللہ، آپ کو تو حسن رضا بھی اچھا لگنا چاہیے نا، یہ بھی اسکرین پہ نظر آتا ہے نا. ماشاء اللہ کتنا اچھا لگتا ہے،
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ، آپ کا بولنا ہی بڑا اچھا لگ رہا تھا، ماشاء اللہ، خصوصاً نگران شورا بولنا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ارے پاپا جان، کیا آپ نے رمضان المبارک میں مدینہ شریف میں حاضری دی ہے؟ ہماری لیے بھی حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجیے.
ماشاء اللہ، میں نے رمضان مدینہ کی سعادت پائی ہے، الحمدللہ رمضان شریف میں حاضری نہیں حاضریاں دی ہیں، الحمدللہ اللہ قبول کرے پھر نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے
آمین،
امی ابو کے ساتھ
آمین آمین.
عبد الوہاب قادری، میرے لیے سننے میں پچھلے دنوں دلوں کی راحت میں اپنی ٹانگ کے فریکچر کا جو تذکرہ کیا تھا وہ چادر کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ اس طرح ہوا تھا کہ دوسرے سالانہ اجتماع کے بعد امجدیہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سالانہ عرس ہوتا ہے وہ جمعرات کے دن ہوا تھا. اس عرس کی واسطے میں ہم جب تین اسکوٹروں پر حضرت صاحب کے ساتھ واپس آ رہے تھے نور مسجد پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے، چونکہ تین اسکوٹر تھی، ایک اسکوٹر جو حضرت صاحب کے اسکوٹر سے آگے چل رہی تھی وہ ذرا تیز تھی، وہ آگے چل رہی تھی، درمیان میں حضرت صاحب کی اسکوٹر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس اسکوٹر پہ میں بیٹھا ہوا تھا وہ چل رہی تھی. سعید منزل کے پاس منی بس والے نے اچانک بریک مارا، جس کی وجہ سے حضرت صاحب کی اسکوٹر جس میں آپ سوار تھے وہ ٹکرا گئی، اور اس کی وجہ سے آپ کو آپ کے پاؤں میں درد کافی شدت کا ہونا شروع ہو چکا تھا. چنانچہ اس حالت میں میں آپ کو رکشے میں بٹھا کر وہیں پہ رکشے میں بٹھا کر سول اسپتال لے کے آیا، اور سول اسپتال جاتے وقت ایک کھولی گارڈن کے ڈاکٹر صاحب انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور وہ جو ہے فوراً سول اسپتال پہنچے، ان کی مدد کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ چونکہ وہ عملے کو وہاں جانتے تھے انہوں نے جو ہے فٹافٹ آپ کا پاؤں کا ایکس رے کرایا، ایکس رے میں آپ کا فریکچر شو ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ کو وہیں پلاسٹر کروایا گیا. پلاسٹر کرنے کے بعد دوبارہ رکشے میں بٹھا کر میں آپ کو بادامی مسجد پر لے کے آیا، جہاں پر آپ نے عصر کی نماز ادا کی. جیسے ہی آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی تو کچھ اسلامی بھائیوں کو معلوم ہو چکا تھا، وہ بھی فٹافٹ آپ بادامی مسجد پہنچ گئے. پھر ہم آپ کو لے کر بادامی مسجد سے آپ کے گھر جو گو گلی میں واقع تھا وہاں پر لے گئے. وہاں پر دو منزلیں تھی، آپ کو چڑھایا گیا اور اوپر آپ کو آرام کے لیے وہیں روک دیا گیا. پھر مغرب عشاء وغیرہ سب آپ نے گھر میں ادا کی. اسی سال آپ نے 12 ربیع الاول کا جلوس سوزوکی میں بیٹھ کر آپ نے شرکت کی تھی، اور اس کے دو سال کے بعد آپ جب حج پر گئے تو آپ نے وہاں پیدل حج کیا تھا. اب اس حج کے بعد ایک سال کے بعد تقریباً جو ہے نازم آباد میں کسی اسلامی بھائی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو واپسی میں آتے ہوئے عیدگاہ کے پاس آپ کی چادر اسکوٹر کی چین میں آ گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے آپ مطلب اسکوٹر سے نیچے آ گئے تھے. اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ دوبارہ آپ کو اسکوٹر پہ بٹھا کر میں ہی آپ کو جو ہے بازار میں مسجد لے کے آیا تھا, دوبارہ آپ نے وہی نماز ادا کی اور پھر آپ کو گھر پہ لے گئے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں درد بڑھ گیا تھا. میرا فریکچر پہلی ایکسیڈنٹ میں ہوا تھا, دوسرے حادثے میں آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا, یہ چادر والا واقعہ. پھر بھی آپ اس کے بعد بھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کافی کھڑے ہو کر بیان کرتے تھے, لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاؤں میں درد بڑھ گیا تو پھر آپ نے ممبر پر یا کرسی پر بیٹھ کر بیان دینا شروع کر دیا. اس کے علاوہ بھی کافی معاملہ میرے ساتھ آپ کے رہے ہیں. بہرحال یہ دونوں واقعات میرے ساتھ ہوئے تھے, اس لیے میں نے آپ کی اس واقعے کی وضاحت کر دی کہ چادر کی وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ میں آپ کا فریکچر نہیں ہوا تھا, بلکہ منی بس کے اچانک بریک مارنے کی وجہ سے یہ آپ کا پاؤں کا فریکچر ہوا تھا.
میں شاہ انیس بینک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. عبد الوہاب چھوٹے سے تھے جب سے ہمارے ساتھ تھے,
جی
زمانہ ہوا اب تو زیارت ہی نہیں ہوئی. اچھا تو یہ یوں بتا رہے ہیں, مجھے سب یاد رہی ہے کہ وہ چادر کے دو پیس ہو گئے تھے میرے گلے میں آ گئی تھی چادر, اور وہ دو پیس ہو گئے چین میں, ورنہ شاید وہ گلا گھٹتا. یہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ صحیح یاد ہوگا. ماشاءاللہ عبد الوہاب اب آ جاؤ نا واپس یار. یہ تو گلزار ابھی میں بھی آتے تھے اجتماع میں اور کافی ٹائم آتے رہے ہیں, پھر پتا نہیں کیا ہوا, میں چھپ گیا یا یہ چھپ گیا.
شہید
جمعۃ الوداع کا خطبہ میرا سنبھال کے رکھتے تھے میں بے پرواہی میں ادھر ادھر رکھتے, یہ مجھے ہر سال یہ جمعۃ الوداع کا خطبہ دیتے تھے فوٹو کاپی کسی ڈبے میں گول گول اس میں رکھا ہوا تھا. اب وہ سوشل میڈیا کا دور تو یہ تھا نہیں نا, تو اتنا وہ کسی کتاب میں ملی تھا, ہماری ترکیب میں بس ہماری ترکیب کا تھا یہ. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذرا حبیب مسجد میں یہ مقبر ہی بھرا کرتے تھے اور جہار سوت تھے, یہ بہت ان کی آواز جو ہے بلند تھی. ذرا حبیب میں ہفتہ وار اجتماع میں یہ مقبر ہی بنا کرتے تھے.
ماشاء اللہ یہ اب پتہ نہیں کئی سال سے نظر ہی نہیں ہے. چلو ہیں بقید حیات, یہ آواز ریکارڈ کرنے تک بقید حیات تھے, تو یہ ابھی بقید حیات ہوں گے انشاءاللہ, تو آیا کریں. ہوں
مدنی کاموں میں بھی
ایکٹیو بھی صحیح ہے,
ابھی آخر جب مجھے بھی یاد ہے شہید مسجد میں مدنی کاموں میں
ہو سکتا اب بھی کرتے ہوں گے. اب ہمارے پاس ہر ایک آ نہیں سکتا نا, سیکورٹی آپ نے اتنی لگا رکھی ہے, میرے پرانے دوستوں اور بھی پابندی ہیں.
نتیجہ آئے کچھ ریزلٹ نکالتے ہیں, آج کون سا موضوع ہے دیکھتے ہیں.
الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین کے لیے ایک اور موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں, انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو امیر علیہ سنت کے مدنی پھول اور آخر میں ریزلٹ حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ فی زمانہ زندگی آسان ہے یا پہلے کی زندگی زیادہ آسان تھی. تو اس میں دونوں طرح کے دلائل پر بات کی جاتی ہے, کچھ لوگوں کی اپنی آراء مختلف ہوا کرتی ہیں. تو انشاءاللہ دونوں پہلوؤں پر ہم بات کریں گے, پازیٹیوز پر نیگیٹیوز پر, اور پھر امیر علیہ سنت سے ریزلٹ حاصل کریں گے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اس زمانے میں جدید زمانے میں یہ بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ زندگی تو آج کل کی زندگی ہے, پہلے بھی کوئی زندگی ہوا کرتی تھی, اور اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ آج جو ہمیں سہولیات ہیں وہ پہلے نہیں تھی. اور مثالیں تو بہت ساری ہیں, لیکن مختصراً یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جو بادشاہ سوچا کرتے تھے آج ایک متوسط ایک عام آدمی کو وہ حاصل ہے. مثال کے طور پر پہلے کا اگر بادشاہ ہوا میں اڑنا چاہتا تو خالی سوچ سکتا تھا, اور آج 15-20 ہزار میں یہ تمنا پوری کی جا سکتی ہے. اسی طرح گاڑیاں ہیں, موبائل فون ہیں, اور ٹیکنالوجی کی بے شمار چیزیں ہیں. تو ایک دلیل ان کی ٹیکنالوجی کا ہونا زندگی کو آسان بناتا ہے.
جی ہاں بعض فوائد تو ہیں اس میں, لیکن پہلے کی زندگی میں بھی آسانیاں تھی، پنچایت کم تھی، عزت محفوظ تھی. اب تو ذرا مطلب زور سے بھی کھانسیں گے نا ہم جیسا مشہور آدمی تو سوشل میڈیا پر دیں گے کہ یہ زور زور سے کھانس رہا ہے، جلدی اس کو ٹیسٹ کرواؤ. کچھ ہو تو نہیں گیا. میں نے مثال ویسے ہاتھ تو ہاتھ دے دی تو پہلے اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، کبھی کچھ ہو بھی گیا تو اللہ کے کی حد تک وہ ہا ہو اور بل بلیاں میں چلا گیا. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا ٹینشن دے رہے ہیں لوگ کہ جس کی انتہا نہیں. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ تو پہلے اتنے ٹینشن نہیں ہوتے تھے. اچھا اب طرح طرح کے کھانے کے انداز، ڈشوں کے فارمولے، نسخہ جات، یہ سب مطلب یعنی کہ بیان ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ اس میں بیچاری جو گھر کی خاتون ہے وہ آزمائش میں آتی ہوگی کہ یہ پکا یہ پکا وہ پکا یہ پکا وہ پکا، ہم نے پتا ہے کیا کیا کھایا ہے. ہم کو یہ ان ڈشوں کا تصور نہیں ہوتا تھا، ٹیکنالوجی اتنی ہائی نہیں تھی. تو عورت کو بھی سکون، مرد کو بھی سکون، سکون سے کھائیں، وہ بینگن بھی کھا لیں تو مزہ آوے، سمجھے، بھنڈی کھا لیں تو بھی چل جائے. تو اب تو ہزار نخرے ہیں، دس ڈشیں نہ ہو تو مطلب ابھی آنے تو رمضان شریف، آپ بولے عبادت کرو عبادت کرو، بیچاری وہ میری مدنی بیٹی کیسے عبادت کرے گی، اس کو تو 25 ڈشیں بنانی پڑیں گی. تو پھر بولیں گے نمک تیز ہے، مرچی زیادہ ہو گئی ہے، تو مطلب روزہ تجھے لگا تھا، تو نے مطلب یہ ڈالنا بھول گئی اور وہ ڈالنا ڈبل کر دیا اور ٹریبل کر دیا. بیچاری وہ کہاں جائے گی، مدینے، تو مدینے بھی تو نہیں لے جاتے ہو نا، تو اس طرح وہ کیسے عبادت کرے گی. تو پہلے یوں آسانیاں تو پہلے کے دور میں میرے خیال میں زیادہ تھیں، گناہ پہلے کے دور میں کم تھے. اگر فلم بھی دیکھنا ہو تو لائن میں لگو، پیدا گیروں کی جھڑکیاں، ان کی گالیاں سنے آدمی، شریف آدمی لائن میں لگے نہیں. وہ تو پیدا گیری ہوتے تھے اڑے ہوئے کر کے جو یہ گالیاں نکالتے اور دھکے مارتے، کہ وہ آدمی شریف آدمی کیسے لائن میں لگے گا فلم دیکھنے کے لیے. تو فلم خالی خواب میں بندہ دیکھ لے تو دیکھ لے، بیداری میں دیکھنا بہت دشوار تھا. اب جتنی چاہیے فلم دیکھ لو. ایسی ترقی کو کیا کرنا ہے جو یار پہلے جہنم کی طرف آدمی کو دھکا پڑتا تھا مشکل سے، اب تو بالکل اسپیڈ سے وہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں. نئے دور میں اتنا گناہ کرنا آسان ہو گیا.
پاپا اس پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جو فی زمانہ کی ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پر چوائس ہے نا، آپ چاہیں تو. اب مثال ہے اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں کہ پہلے اگر کسی عالم صاحب کو ایک کتاب تحریر کرنی تھی تو ہاتھ سے لکھتے، اس کو 100 لوگوں تک پہنچانا تو کاتب 100 مرتبہ اس کو تحریر کرے گا، اور آج جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے پیجز آ جاتے ہیں اور ہزاروں کتابیں یوں چھپ جاتی ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چوائس والی بات ہے، اگر فی زمانہ گناہ کرنا تیز ہو گیا تو نیکیاں کرنا بھی تو اتنا ہی آسان ہو گیا، اور جس طرح پہلے گناہ کرنا مشکل تھا تو اسی تناسب سے پہلے کے زمانے میں نیکیاں کرنا بھی تو کم تھا. پچھلے دنوں بھی بات ہوئی تھی کہ اگر ایک بہت بڑا مشہور عالم ہوتا تو وہ بھی 10-20 ہزار کو جمع کر لیتا تو کر لیتا، آج ایک عام سا بھی مبلغ چاہے تو لاکھوں کو ایک وقت میں. تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟
پہلے کتابیں لوگ چاٹ جاتے تھے، یہ محاورہ ہے، یعنی کہ پوری کی پوری کتابیں اتنا وہ پڑھتے تھے اور ایسے حفظ قوی تھے، بدنگاہی کے اسباب اتنے ہوتے نہیں تھے اور گناہوں کا اتنا رجحان نہیں ہوتا تھا. جو دوری ہوتی جا رہی ہے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو جو کتابیں اگرچہ کم تھی، علماء پھر بھی ہوتے تھے اور لوگ علماء سے مربوط رہتے تھے، علماء کا واز سنتے تھے، ان کی تقریریں سنتے تھے. ہمیں کون سا کتاب پکڑنا آتی تھی یار، آخر یعنی کہ ایک ماحول تھا کہ علماء بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یہ مسائل بیان کر رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، تو اس طرح مطلب بندہ سیکھتا. اب تو مطلب علماء کو تو گھاس ڈالتے ہی نہیں ہے لوگ، اس کو تو بےچارے بد نصیب لوگ برا بلا بولتے آپ کے سامنے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی نے دماغ بہت خراب کیا ہوا ہے لوگوں کا. ایک لبرل طبقہ، ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، یہ جہاں ہوتے تھے وہیں مر کے گڑ جاتے تھے زمین میں. اب یہ اس کی وجہ سے لبرل طبقہ جو ہے نا، جو گمراہی پھیلا رہا ہے اور جو اسلام سے بغاوت کا ذہن دے رہا ہے، یہ جو بھی ذی شعور ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو پہلے اتنی گمراہیاں اور اتنی مطلب عقیدوں کی خرابیاں نہیں ہوتی تھی, لوگ سادہ لوگ ہوتے تھے اور غوث پاک کے ماننے والے ہوتے تھے, پیروں فقیروں کو مانتے تھے اور علماء کی دستبوسی, سیدوں کا ادب احترام یہ پہلے کے دور میں کافی ہوتا تھا. اب تو مطلب یہ کہ جو ہو رہا ہے یار وہ کم ہے, اور خدا جانے آگے کیا ہوگا, یہ ترقی ہمیں کہاں لے کر چھوڑے جا کر چھوڑے گی.
لیکن باپا اس نے زندگی ہماری بہت آسان بھی تو کر دی ہے. پہلے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹچ میں نہیں آ پاتے تھے, مہینوں مہینوں جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ کون کہاں ہے رابطہ ہو جاتا ہے, بات ہو جاتی ہے, پتہ پڑ جاتا ہے, پھر دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی جو ہے بات ہوئی ہو وہ ہم تک آسانی سے پہنچ جاتی ہے. ٹریولنگ ہمارے لیے بہت ایزی ہو گئی ہے. پہلے لوگ سوچتے تھے, پہلے اگر ہم مدینے جانے کی ہی بات کریں تو مہینوں کا سفر تھا, اور آج جو ہے ہم اگر اسباب ہوں میسر تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں, اور بہت جلدی جو ہے وہاں پہ جو زیارت ہے وہ ہم کر لیتے ہیں, حاضری ہماری ہو جاتی ہے. یعنی جو ہم نے سوچا ہمارے لیے آسان ہو گیا. تو زندگی ان معنی میں تو ہماری آسان ہو ہی گئی ہے.
یہ بتائیے کہ اس وقت کوئی سا فرما روا ہے دنیا میں, کوئی بادشاہ یا کوئی بھی صدر وزیر اعظم جس کی دنیا پوری پر حکومت ہو, یا کم از کم آدھی دنیا اس کے ماتحت ہے, تو ایسا کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ تو جب یہ آپ کی ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی دنیا پر سلطنت قائم تھی اور آپ بولتے ہو ترقی نہیں تھی, تو یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا ٹیکنالوجی آپ کی جس نے گناہوں کو آسان بنا دیا ہے. یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, فاروق اعظم کی آدھی دنیا پر سلطنت تھی. کس طرح رابطے کرتے ہوں گے, یہ آخر کوئی تو نظام تھا نا کہ جو آدھی دنیا پر یہ حکومت فرما رہے تھے, کوئی نظام تو ہوگا نا
جی. بابا
پہلے گناہ کرنا مشکل تھا,
اتنا معلوم کی مثال نہیں دیں گے کہ چھری سے کوئی سیب کاٹے یا کوئی گلا کاٹ دے. اب یہ ٹیکنالوجی سے کسی کو دین سیکھنا ہے, ہم مدری چینل لے کر آ گئے, ہم آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں, ہم دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں, تو ٹیکنالوجی تو چیز اچھی ہے لیکن اس کا استعمال کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اس کا الگ غلط
ٹیکنالوجی. بات آپ کی درست ہے,
اتنا ڈیجیٹل کام کر رہی ہے,
میں مان رہا ہوں. اصل مسئلہ کہ چھری پکڑ کر سبزی کاٹنے والوں کی تعداد کم ہے, بندر چھاپ لوگ بڑھ گئے. بندر کے ہاتھ میں جیسے اس طرح آیا نا تو اس بیوقوف نے منہ چھیلنا شروع کیا. تو ادھر قوم کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی آئی تو دھڑا دھڑ گناہ کر کر کے جہنم کی طرف انہوں نے دوڑ لگانی شروع کر دی. یہ تھوڑی ہے کہ اس کو کھول کے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تلاوتیں کر رہے ہیں اس کو اس سے, یا اس کو صرف نعتیں سنتے ہیں تو میوزک سن رہے ہوتے ہیں, کیا یہ کسی عالم دین کا واس سن رہے ہیں اس میں؟ نہیں نہیں, تو فلم ایکٹریس اور فلم ایکٹروں کے نخرے دیکھ کر اپنی آنکھیں جہنم کی آگ سے گویا پر کرنے کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مشکل ہوگی نا کہ ہم کو اللہ, ہم اس اہل ہیں نہیں کہ ہم کو ہمارے ہاتھ میں چھری دی جائے. جب ہمارے ہاتھ میں چھری آئے گی تو ہم نے تباہی مچانی ہے. پہلے کوئی لائسنس نہیں ہوتا تھا, بچے کے بعد ہتھیار ہوتا تھا, بچہ ٹرینڈ ہوتا تھا, تلوار بازی تیر اندازی سب ٹرینڈ ہوتا تھا. اور اب اگر آپ کی جیب میں چاقو نکلا تو کیا سلوک ہوگا پولیس والے آپ کے ساتھ, آپ جانتے ہیں. آپ اہل نہیں ہے چاقو رکھنے کے. اسلحہ رکھنا سنت ہے, یہ سنت ہے نا, اچھا, لیکن اب نہیں رکھ سکتے کہ اب اگر آپ رکھیں گے تو ذلت پر پیش کرنا ہوا. ہاں لائسنس ہو تو اسلحہ رکھ سکتے ہیں, اور لائسنس لینا یہ نانی ماں کا گھر نہیں ہے. آپ بولو گھر بیٹھے آ جاتا ہے لائسنس, تو وہ مطلب ایسے چوہے اور بندر تو سب جگہ ہوتے ہیں جو رشوتیں لے کر آپ کو گھر دے جائیں گے. لیکن اگر فیر طریقے پر آپ لائسنس لینا چاہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے. اور کس سامان کی ضرورت ہے, اتنے کی یہ سب ثابت کرنا پڑے گا. تو یوں مطلب یہ اسلحہ لینا مشکل ہو گیا ہے, اور یہ بہت اچھا ہے, اور مشکل کر دینا چاہیے, یہ خرابیاں رکیں گی اس سے. تو یہ کہ وہ دور تھا کہ وہاں یہ چھریاں یہ رکھتے تھے, تلواریں رکھتے تھے, لٹکا کے رکھتے تھے تلواریں, لیکن یہ سمجھدار لوگ تھے, یہ بات بات پہ گردنیں نہیں اڑاتے تھے. یہاں تو بات بات پہ فائر کر رہے ہیں. اگر یہ سختیاں نہ ہوتی انتظامیہ کی, پولیس کی, رینجرز کی, تو گلی گلی میں لاشیں یہ لوگ گرا دیتے. ایسے بندر چاپ اور وحشی قسم کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے.
ابھی ہم جا کے اس ریزلٹ کی طرف رہے ہیں کہ آج آسان ہے یا کل آسان تھی.
زندگی پہلے آسان تھی, ٹینشن نہیں تھا.
یعنی یہ اصل ہمارا ٹاپک تو یہی ہے کہ زندگی، یعنی اب فاسٹ بھی بہت ہو گیا اور لوگوں کے تعلقات زیادہ ہو گئے، شاید کمانا بھی آج پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا،
میڈیکل
قوت برداشت بھی پہلے کے مقابلے میں کم رہ گیا. اچھا آپس میں جو تعلقات محبتیں اور رشتوں کو نبھانا تھا وہ بھی پہلے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ اب کم ہو گیا. میرے والد صاحب جس طرح مطلب کہ یا دادا جس طرح صلے رحمی اور رشتے داروں کے ساتھ سلوک رکھتے تھے، آپ آج نوجوانوں کو اتنا اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا. لیکن زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، تیز رفتار جس کو کہتے کہ اس وقت زندگی نے بڑی تیز رفتار ہے. یہ ابھی کورونا نے ڈسٹرب لگایا ہے کہ ذرا رکو سوچو کر کا رہے تھے بھاگ کا رہے تھے ہو کیا رہا تھا. تو یہ چیزیں بھی ہیں.
پہلے چشمے کتنے لوگ پہنتے تھے، آئینک، اب یہ اتنے اتنے بلب لگا دیے، آنکھوں کا قصور ہے یار، اس کی وجہ سے آنکھوں کا ستیاناش ہو ہی رہا ہے. پہلے پاگل کتنے ہوتے تھے، نفسیاتی ہاسپٹل میں ایک ہی سنا تھا گدو بندر گدو بندر گدو بندر، اب کتنے کھل گئے نفسیاتی. تب یہ دوست بتائیں گے آپ کو
بابا
کیا ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی، نیو ٹیکنالوجی.
بابا ایسا نہیں ہے کہ آج جو چیزیں ہیں ان کا کرنا تو آسان ہو گیا ہے، مگر جو زندگی گزارنا ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. تو اب اس کو ہم کیا نتیجہ دیں؟
یہی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. پہلے اے سی نہیں تھا، اب اے سی کے بغیر چلتا نہیں ہے. بھائی اے سی نے جو بدن کو گلانا ہے وہ شاید کوئی ہر بادشاہ سمجھتا ہوگا. پہلے ہم جس گھر میں ہم رہتے تھے نا، ہمارے گھر میں پنکھا نہیں ہوتا تھا، بلب جلتا تھا. ہم چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہوتے تھے تو باری باری گتا لے کر ایک دوسرے کا پنکھا کرتے تھے، کھٹمل کاٹ رہے ہوتے اور نیند آ جاتی تھی. وہ بھی دور تھا نا، ہمارے گھر میں گیس بھی نہیں تھا. وہ ہم لکڑیاں چن کر اور گتے ڈھونڈ کر لے آتا تھا، تو ہم لوگ مطلب اس کو جلا کر کھانا پکا دیتے. وہ دن بھی تھے ہمارے جب کچھ پتا نہیں ہوتا، فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا. تو جو بچتا تھا وہ ہم دے دیتے تھے، جو فقیر وغیرہ ہوتے ان کو. تو وہ ایک مطلب یہ کہ کل کے لیے بچہ کر رکھنے والی، اب تو مہینوں کا بکری کا وہ چھ چھ مہینے تک سنبھالتے ہیں. پہلے وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، کچھ رکھنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا تھا، کہاں رکھیں، ابال ابال کر بھی کتنے دن چلے گا وہ. تو ہر نئی ٹیکنالوجی نے بہت ساری نیکیوں کو فروغ اگر دیا ہے بقول کسی کے، تو میرے خیال میں رکاوٹیں بھی کافی ڈالی ہے، گناہ گھٹا ہی نہیں ہے، گناہ بڑھا ہے.
ریزلٹ کیا نکلا بابا؟
ریزلٹ یہی نکلا کہ پہلے کی زندگی موجودہ زندگی کے مقابلے میں پرسکون تھی. جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ تھے ان کی، چور ڈاکو ان دنوں بھی ہوتے تھے لیکن بہرحال نسبتاً کم.
بابا یہ ایک خوش فہمی ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ نے ریزلٹ نکالا کہ پہلے کے مقابلے میں اب زندگی مشکل ہو گئی، تو کیا ہم یوں سوچ سکتے ہیں کہ آج ہم زیادہ اچھے ہیں، جو آنے والے ہوں گے وہ ہم سے زیادہ مشکل میں ہوں گے؟ یوں تسلی دے.
انڈرسٹوڈ ہے، اب تو طرح طرح کی میڈیسن ایجاد ہوتی جا رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، میڈیسن کھلا کھلا کر بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا یہ پھکی لے لو، یہ اجوائن لے لو. اور ہم کو نزلہ ہوتا تھا تو میں لے آتا تھا اجوائن، وہ جو پتیاں ہو تو ہم کو ابال کے وہ ڈال کے گڑ ڈال کے امی پلا دیتی تھی، کام چل جاتا. اب وہ سیرپ لو اور سیرپ میں الکوہل بھرا ہوا، اگر یوں کرتے ہیں.
یہ کام تو ابھی بھی ہو رہا ہے. ہاسپٹل میں رش نہیں ہے، پہلے ڈاکٹروں کے پاس لائن ہوتی تھی، اب مریض کہاں گئے سمجھ نہیں آ رہی، لوگ گھروں میں ٹھیک ہو رہے ہیں، بہت کم بیمار ہو رہے ہیں. یہ باقاعدہ سروے ہو رہا ہے،
ایکسیڈنٹ کم ہو گئے، یہ بھی پتا چلا
بغیر ڈاکٹر کے. ہاں ایکسیڈنٹ کم ہو گئے،
پولوشن کم ہو گیا، کرائم کم ہو گئے.
تو اس کا مطلب پرانی زندگی کا ایک نقشہ آ رہا ہے. اب ہینڈی کرافٹ جو ہے، اب لوگ ہینڈی کرافٹ پسند کرتے تھے، پہلے ہوتا ہی ہینڈی کرافٹ تھا، ہاتھ کی دستکاری. اچھا، اور پہلے جیسے مکانوں کی اینٹیں اور جو انداز تھے نا، اب یہ شو پیس کی طرح یہ بھی چل رہے ہیں، فانوس شو پیس کی طرح دنیا میں چل رہے ہیں. یہ یعنی کہ پہلے تھا کچھ یار. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب بحث نہیں کریں نتیجہ ہو رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک گھر میں اس وقت خدمت کے لیے چراغ بھی حاضر نہیں ہوتا تھا. ایک دور یہ بھی گزرا، بعد میں چراغ کو اجازت مل گئی تھی حاضری کی، تو وہ بھی زندگیاں تھیں یار. رات کو سکون سے لوگ سو جاتے تھے، اب دن کو سوتے ہیں، اور جو رات کو نہیں سوتے دن کو سوتے ہیں ان میں پاگل ہونے کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. معاف کیجیے گا, یہ طبی تحقیق ہیں اس طرح کی, یہی ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ رات کو سو ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. تو پہلے تو جاگنے کا تھا ہی مشکل نا, اندھیرا 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 آدمی کیا کرے, نہ یہ تھا نہ یہ ٹی وی کا اسکرین تھا نہ کچھ تھا, سونا ہی سونا تھا رات کو. صبح سویرے اٹھ کر تہجد پڑھے, فجر پڑھے اور وہ اپنے کام دھندے میں لگ جائے, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے کھا پی کے بندہ سو جائے. پہلے ہی کھا لے, اب بھی طلبا کرام مغرب کے عام طور پہ کھانے کا مدارس میں, لیکن یہ 11-11 بجے کھاتے ہیں نئی ٹیکنالوجی والے, اور پھر اوندے پڑے رہتے ہیں تو پھر دل کا مرض, بار پیٹ پھول جاتا ہے اور ادھر درد ادھر درد, اور پھر وہ بائی پاس, تو یہ سب چل ہی رہا ہے نا. کھا کر وہ ٹہلتے نہیں, سو جاتے. یہ نئی ٹیکنالوجی ہے, پہلے محنت مزدوری کرتے تھے, اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, اب تو سوئچ بھی آن کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی, یوں وہ ریموٹ کنٹرولر, تو تھوڑا بہت پہلے حرکت کرتے تھے وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہے, سب سمٹتا جا رہا ہے, انسان کی جگہ مشینیں کام کرنے لگی ہے. تو یہ سب ترقی ہے جس نے انسانی صحت کا ستیاناش کر دیا ہے. پہلے لوگ بڑے طاقتور تھے, اب بہت کمزور ہو گئے, لگتے ہیں طاقتور, ہوتے نہیں ہیں.
جزاک اللہ خیرا.
امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ کیا اذان کے بعد اس طرح تو بچہ کہتا ہے, صدا لگاتا ہے, تو یہ کیا ٹھیک ہے یا اسے منع کیا جائے؟
بچہ بھی کون کہے گا اس کو, ایسی حرکت نہیں کرے گا تو, اور اگر ایسا نہ کرتا تو اسکرین پر آتا کیسے ہی ہے؟ تو یہ بچے ہی کو سیف دے گا, باقی بڑوں کو سیف نہیں دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. پچھلے دنوں میں جنات کے متعلق کئی باتیں زیر بحث رہی, اور جنات کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. آیا کیا جنات بیمار بھی ہوتے ہیں؟ اگر یہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور صحت یاب بھی ہوتے ہیں, تو کیا کورونا وائرس جو چل رہا ہے اس وقت, کیا ان جنات کو بھی کورونا وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو ان کا علاج کیسے ہوگا؟ اور اگر نہیں ہوتا تو یہ کیوں کر نہیں ہوتا ان کو؟ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں. جزاک اللہ خیرا.
وہ اپنے ہو سکتا ہے اس دوران کوئی جن ہم کو کال کر دے, تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے وہ پچھلے دنوں اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو کہ ایک پنجرے میں بندے بند تھے اور جانور باہر تھے, اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ پہلے جانوروں کو بند کرتے تھے, اب کرونا وائرس نے بندوں کو بند کر دیا ہے, انسانوں کو تو باہر مت نکلو, لاک ڈاؤن. جانوروں پر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے, تو جانوروں میں یہ بیماری نہیں ہے کرونا وائرس کی, صرف انسانوں میں ہے. تو جنات جو ہے نا, نہ جانور ہیں نہ انسان ہیں, یہ بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی, تو ان کو بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے نہ ہوتا ہو.
لیکن نعت خواں ناجی امین کی غور کرنے کی جو صلاحیت ہے, آپ دیکھیں کتنا گہرائی میں جا کر یہ غور کر رہے ہیں کہ جنات ان کو ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہوتا تو بیمار صحت مند کیسے ہوتے ہوں گے, بیمار ہو جاتے ہوں گے, ان کا ڈاکٹر کون ہوتا ہوگا, بھی ڈاکٹر نے اسپتال تک تو پہنچے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کا کوئی انہوں نے رکھا ہو کہ ڈاکٹر نے اسپتال نے علاج نے, پھر تو یہ کہ ان کی میڈیسن کا تجربات کیسے ہوں گے وغیرہ وغیرہ, بہت مطلب آدمی غور کتنا کرتا ہے نا.
ابھی کتنا سنجیدگی سے یہ بیان کر رہے ہیں, ہنس رہے ہوں گے, ابھی کسی جن کا فون آ گیا نا ان کو تو پتا چلے گا,
تو پھر ہم کو فون کریں گے نا کہ بابا جنات کا فون آیا کیا کرو.
میرا امیر سنت کے بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ جو حاجی امین جو سوال کر رہے ہیں کہ جنات کے حوالے سے, جیسے نگران شورا نے کہا کہ کتنا غور کرتے ہیں, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاجی امین جو ہے کئی لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ لوگ ابھی گھروں میں بند ہیں, گھروں میں پڑے ہوئے, تو یہ کیا کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ کاروبار تو ہے نہیں, دھندے تو ہے نہیں, گھر میں پڑے ہوئے بےچارے سب, تو اب ان کو ایسی سی سوچیں, ایسے تو سوال ذہن میں آ رہے ہو سب کو, کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟
یہ بتا دیں گے, ابھی فون کریں گے دوبارہ.
हो सकता है थोड़ी देर में नजर ही आ जाए,
इतने
और इतनी बातों के पास हो सकता है नजर आए ना आए, देखते हैं। आइए कॉल सुनते हैं।
मोहम्मद फैजान अफ्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि मदनी काफिले की इब्तिदा कब से हुई और मदनी काफिले को शुरू करने का क्या सबब बना और इब्तिदान ये कितने दिन का हुआ करता था, इसके बारे में कुछ तफसील इरशाद फरमा दीजिए।
पहले तो हम मदनी काफिला नहीं बोलते थे, पहले तो एक ही वो वफद बोलते थे हम, पहले बोलते थे
दौरा।
तो ये हाजी बकी रजा जो थे सर, वो चार दिन का मदनी काफिला इन्होंने शुरू किया, मुजीद इसके ये है, ये मुजीद है, इन्होंने शुरू किया चार दिन का। और मैं इनके साथ चार दिन के लिए गया गुज्जो, हम बस वो चंद ही इस्लामी भाई थे जो हम गुज्जो गए, और गालिबर गुज्जो में हमारे साथ शायद हाजी इरफान मूसा भी थे।
जी वो भी थे,
जी वो भी थे।
अच्छा,
जो मेरी इत्तला है वो भी।
हाँ, और हम लोगों ने मिलकर वो यार कुछ हम जाते हैं लोगों को दावत देने के लिए, नेकी की दावत भी पता नहीं, उस वक्त इस्तिला छत बन गई थी इस तरह कि नेकी की दावत देने जाते हैं तो क्या बोले यार, जाकर कुछ बोले तो सही इनको, और ऐसा बोले कि जैसे कि वो ना भी आए तो कुछ उनको पैगाम हमारा नेकी की दावत पहुंच जाए। तो फिर वही उसी चार दिन के मदनी काफिले में हमारी मुशावरत हुई कि यूं लिखो यूं लिखो, तो हम ये शायद मैं ही लिख रहा होता हूँ तो वो कि यूं होना चाहिए यूं होना चाहिए, हाँ भाई यूं होना चाहिए यूं होना चाहिए। फिर इसको मैंने सोच समझ कर अपने गौर करके को दालिब तहले सुनना, तो ये कोई तो था नहीं उस वक्त, न जामियातुल मदीना भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, नवा नवा दौर था हमारा। तो ये मैंने लिखा इसको अपने हिसाब से जो भी समझ में आया, तो यूं मतलब ये कि ये नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। ये तो बहुत बाद में हुआ कि यार अब इसको मुख्तसर करो, ये बहुत तवील है, अल्फाज भी कुछ हार्ड थे उसमें, तो इसको फिर और आसान करके चंद सत्रों में हमने किया। एक तो मैंने काफिला ये अटेंड किया था वो गुज्जो वाला, गुज्जो में दावत इस्लामी का तारुफ था और मेरी तरकीब ये थी, मैंने सारे भाइयों को बताया था कि आप मेरा तारुफ नहीं करवाना, कोई मेरे चप्पल नहीं उठाए, कोई ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करना कि लोग मुझे पहचानते, जब पहचान लेंगे तो फिर हम ये जदवल नहीं चला सकेंगे। था वो गांव था, ये मेरा ख्याल था कि यूं करेंगे। तो वहां एक वाक्य बड़ा यादगार हुआ था, एक इस्लामी भाई, हो सकता है अल्लाह के रब्बी माहौल में, उस वक्त तो शायद वो शेव्ड थे मेरा ख्याल है, ये मिल गए थे, पहचाना उन्होंने भी नहीं था, वो बोलते थे कि मुझे आना है इज्तिमा में, इलियास कादरी से मिलना है, उससे मिलना तो बहुत भीड़ होती है, वो यूं बेचारे कर रहे थे और मैं बिल्कुल यानी कि हंसी दबाकर दिलचस्पी से उसकी बात सुन रहा था, और आखिर तक हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया कि जिससे तुम मिलने वहां जाना चाहते हो उससे तुम मिल चुके हो। तो पहले सोशल मीडिया तो नहीं था ना, ये अपना मदनी चैनल था जो सबको पता हो मेरा चेहरा। तो ये एक दिलचस्पी थी, हमारे उस आखिरी इज्तिमा में ईशा की नमाज के बाद मेरा मरकजी बयान, मेरा बयान था। तो चार आदमी थे शायद और तीन बच्चे थे, जो टोटल सेवन नफर, समझे। मैं बयान कर रहा था, किसी ने मुझे घड़ी दिखाई थी शायद कि बोला ना बहुत टाइम हो गया, जल्दी टुकी कर। दोबारा लेके वो गुज्जो का वो हुआ, जब फिर गुज्जो में शोहरत हुई कि ये इलियास आया और चार दिन हमारे साथ रहकर चला भी गया है, तो फिर मेरा गाड़ी भर के लोग सुजुकी भर कर आए थे, ये कुछ इस तरह का वो चुटकुले हुए थे। एक तो ये मेरा काफिला हुआ था और दूसरा एक काफिला मैंने वो गुलाम मुल्ला नाम है कोई, वो अपने ठट्ठा शरीफ में कोई,
इससे पहले
उसमें हम गए थे, बापू शरीफ भी थे हमारे साथ, तो अब वहां हम कहीं गए थे मतलब, तो कहीं रास्ते में हम बैठे होंगे वहां, तो मैं और बापू शरीफ एक जगह बैठ गए, تو باپ وہ تو ہوشیار تو ہوتے نا بولے دیکھو یہ جوانے جوانے نا وہ ادھر ادھر جا رہے ہیں اپنے یار بیٹھ گئے تو اس وقت میری عمر چاہے وہ بھلے وہ لیکن وہ جوانی بھی تو نہیں تھی نا وہ کئی سال پرانی بات ہے تو یوں ایک جگہ ہم مطلب پہنچے وہ مسجد میں اور تو وہاں بہرحال مجھے جمعے میں ہم پہنچے تھے تو پہچان لیا گیا بعد میں پھر وہ ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کھٹا شریف کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مدنی قافلے سے متعلق کئی پیغامات آ رہے ہیں اسلامی بھائیوں کی یادیں انہوں نے کس کس طرح یہ ساری چیزیں ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک یادگار چیز ہے کہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلے شروع میں نہیں کہلاتے تھے پھر وہ ابھی کچھ دیر ابھی وہ عرفان موسیٰ آپ کے ساتھ تھے اس سفر میں تو آج عرفان موسیٰ کی بھی آواز آئی ہے
آج یہ بکی رضا تو ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں میرے ساتھ
حافظ عمران بھی تھے
حافظ عمران بھی تھے اس میں ماشاء
تو یہ سب پیغامات آ رہے ہیں انشاءاللہ جی
علی بھائی رکیے پورا بھی تھے
جی محمد علی ہمارے ساتھ تھے
نہیں
وہ 92 میں یہ کہہ رہے ہیں میں نے سفر
کیا حیدرآباد میں رہتے تھے میں نہیں تھے وہ 92 یا 93 میں آپ کے ساتھ انہوں نے سفر کیا ہے یہ ان کا یہ میسج ہے
ہو سکتا ہے اس قافلے میں دوسرے میں جو میں گیا تھا
اس کی ڈیٹ آئی ہے نیکی کی دعوت دیکھنے کی 9 September 1993
اچھا
ڈیٹ آئی ہے
حضور مجھے تو اس سے پرانی بات یاد ہے جو
یہ اصل میں وہ نیکی کی دعوت شاہ صاحب جس میں نیکی کی دعوت لکھی گئی نا یہ اس کے تعلق سے اس وقت یہ تاریخی بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو نیکی کی دعوت جو لکھی گئی چار صفحے کی وہ کب کس سفر میں لکھی گئی تھی تو یہ اس کی سمجھے کہ ایک تاریخ اور اس کی تاریخ بیان ہو رہی
ہے یہ یادگار ہونی چاہیے جب یہ کتابیں لکھتے ہیں نا جو اس میں یہ ڈیٹ ہوتی ہے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے
9 September 1993
نوٹ کر رہے ہو نا تاریخوں کو
اگر عرفان بھائی کی آڈیو تیار ہے تو چلا دیں انہوں نے بھیجی ابھی
وہ میرے سنت مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ 93 سے پہلے لکھی گئی ہے نیکی کی دعوت اس لیے کہ 92 میں تو جو بدھ والے دن جو وہ شہید بسیس تھے جو ہم گئے تھے مدنی اپنے یہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور پھر اس کے جو ہے وہ چند دن بعد نگرانی شروع ہو چکی نئے نئے تھے اس کا ان کا جو بیان بھی ہوا تھا مغرب بعد ایک بار عرفان موسیٰ کا بیان ہوا تھا ایک بار بکی بھائی کا بیان ہوا تھا تو یوں بدھ سے ہم نے شروع کی تھی اور ہر بدھ ترکیب ہوتی تھی
اچھا نیکی کی دعوت شروع کرنے سے
کب نے مدنی میں دوسرا ایڈیشن ہوئی ہے نیکی کی دعوت کا
1984 کے اندر امیر اہل سنت مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت اصل میں اس وقت مدنی قافلہ تو نہیں کہا جاتا تھا ہم کو اس میں سلیم مون بھائی بھی تھے اور میرپور خاص جو ہے ہماری روان کی امیر اہل سنت کی دعوت ہوئی تھی وقت بھی کہا جاتا تھا شروع کے دور میں اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں مدنی قافلے میں پوستی گیا تھا وہاں کے امام صاحب جو تھے سبحانی صاحب انہوں نے فرمایا کہ امیر اہل سنت پہلا مدنی قافلہ جو ہے میں نے دعوت پیش کی تھی انہیں ان سے عرض کی تھی تو وہ تشریف لائے تھے کھوسی کے اندر 3 دن یا قیام فرمایا تھا ہماری مسجد میں اور وزیر حسین باپو بھی اس وقت ساتھ تھے وہیں اسی مدنی قافلے میں ان کی داڑھی بڑھنا شروع ہوئی تھی
آئیے وہ
اس کی بدیل
سبحانی صاحب جو ہے نا مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور میرا واقعی ہے نا کہ پہلا ہمارا مدنی قافلہ یہ وہیں گیا تھا کھوسکی کا نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے کھوسکی شوگر مل یہ بدین میں ضلع بدین میں تو بدین میں بھی ہم نے وہاں شاید بیان کیا تھا شاید لیکن اصل وہ کھوسکی میں تھا تو کھوسکی میں واقعی ہم لوگ گئے تھے اور یہ سبحانی صاحب کا بڑا متاثر کن انداز تھا اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے ہمارے شروع کے مبلغ تھے جی ارشاد فرمائیے
جی عرفان بھائی کی آواز سنتے ہیں کیا کہتے ہیں
ابھی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں شہزاد حضور ارشاد فرما رہے ہیں تو نیکی کی دعوت 93 میں لکھی گئی تھی اس کا ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے امیر سنت اور تمام حیدرآباد سے لے کر کراچی کے تمام ذمہ داران بڑے باپو بھی تھے ہمارے علی بھائی بھی تھے جو اس وقت رکن شورا ہیں اور ہمارے حاجی گل احمد بھی تھے اور سندھ کے ایک گوٹ میں گئے تھے اور وہاں یہ نیکی کی دعوت لکھی گئی تھی اور اس مدنی قافلے میں، جب مدنی قافلہ نہیں کہا جاتا تھا، وہ الحمدللہ اس میں میری بھی شرکت تھی امیر سنت کے ساتھ، اور وہاں پر وہ نیکی کی دعوت لکھی گئی تھی پوری، جو پھر نیکی کی دعوت پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پڑھ کر سنائی جاتی تھی. عرفان موسیٰ عطاری، عرب امارات، دبئی سے عرض کر رہا ہوں.
اچھا تو یہ پھر ہو سکتا ہے دوسرے قافلے میں ہوا ہوگا.
ہاں گجو پہلا قافلہ تھا،
غلام اللہ جہاں گئے تھے ہم، گاؤں کا نام تھا.
یہ تو یہ طے کہ یہ اسی کے بعد 91 میں آیا ہوں، اس کے بعد یہ 93 کے آس پاس ہی آپ نے مجھے پیپر دیا تھا کہ ان فوٹو کو بھی کرائے جاؤ، نہیں ہوگا ٹائم.
جی جی ماشاء اللہ.
مدنی قافلے کی تاریخ پر اور نیکی کی دعوت تحریر کرنے کی جو ایک ہسٹوریکل ڈسکشنز ہیں وہ ابھی جاری ہیں، اور ابھی آپ نے ایک 9 سپٹمبر کی بھی اس وقت سنی کہ 9 سپٹمبر 1993 کو یہ مطلب کہ ترکیب بنی تھی، اور اس کی پتہ چلا کہ 9 سپٹمبر کیسے، تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ وہ آج قادری عبد القادر قادری بابا
یہ بھی صاحب تھے ہمارے،
نہیں عبد القادر قادری کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ میں نے اپنے ولیمے کے دوسرے دن اس مدنی قافلے میں سفر کیا تھا، شاید یہ ساتھ تھے.
اچھا
اور تو اس لیے ان کو یاد ہے کہ اس کی تاریخ کیا تھی، تو جیسے 6 سپٹمبر تاریخ تو 8 کو ولیمہ، تو 9 کو یہ آپ کے ساتھ شاید سفر کر گئے ہوں گے، تو ان کو یاد رہ گیا ہے کہ اس تاریخ کو
اچھا
یہ لکھی گئی ہے، تو یہ اس کی ویریفیکیشن کہ یہ کیسے لکھا گیا ہے.
ماشاء اللہ.
سفیان بھائی شاید تھے آپ کے ساتھ یا کوئی تھے،
سفیان ایک گلستان مصطفیٰ،
انہوں نے سب سے پہلے یہ نیکی کی دعوت یاد کی تھی، گرین پین سے آپ نے نیکی کی دعوت لکھی تھی، اور انہی کے ذریعے یا سفیان بھائی کے ذریعے پھر یہ قلم حافظ حنیف صاحب جو ہمارے یہاں تراویاں پڑھاتے ہیں ان تک پہنچی تھی. یہ آ رہی ہے پوری ہسٹری جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے نیکی کی دعوت تحریر کرنے کے تعلق سے.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالیٰ. اچھا وہ توجہ میری دلائی گئی، میں نے چند دن قبل جو نماز امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے تعلق سے بتایا تھا کہ ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتدی پڑھے، تو یہ میری بھول ہو گئی تھی، یہاں صرف ثنا پڑھنی ہوتی ہے جب تک امام نے قراءت شروع نہیں کی جیسے، تو اب یہ کہ ثنا پڑھ لی لیکن اعوذ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، وہ تو امام پڑھے گا کیونکہ مقتدی نے قراءت نہیں کرنی ہے، امام نے کرنی ہے تو اس لیے وہ پڑھے گا، یہ میری غلطی تھی. تو درست مسئلہ یہی ہے کہ امام کے قراءت شروع کرنے سے پہلے مقتدی ثنا تو پڑھے گا لیکن اعوذ اور بسم اللہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قراءت کے تابع ہیں اور مقتدی قراءت نہیں کر سکتا، لہذا وہ اعوذ اور بسم اللہ پڑھنا بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں. ہاں جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ گئی ہو وہ جب اپنی باقی نماز پڑھے اس وقت اعوذ اور بسم اللہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نماز کے تعلق سے کچھ آپ ارشاد فرما رہے تھے.
ہاں جی کچھ آپ نے مجھے بھیجا تو تھا پوچھنے کا.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ایک طریقہ بعض نمازیوں
یہ ہم کھڑے کھڑے ہی کر لیتے ہیں کہ نوینتا وہ انداز رہے اس کا. یا رسول اللہ حسن رضا
جان مرحبا آواز مسجد
یا اللہ مجھے بنا بخشی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی
علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز شروع کرتے وقت بعض جو یہ کہا جاتا ہے کہ پائچے جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے، تو بعض نمازی جو ہے وہ اپنے پائچے اوپر کرنے کے لیے وہ اس طرح سے
ऊपर दिखाए ये जो शलवार है इसको यूं फोल्ड करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ताकि हमारे पैंचे जो है वो ऊपर हो जाए
बाद यूं फोल्ड करने का
जी
फोल्ड करके करते हैं ऊंचे बाद ये के वो नीचे से फोल्ड करते हैं
जिनकी पेंट होती है वो अमूमन ये अपनी
ये मोड़ते हैं
जो है ये फोल्ड करते हैं।
तो इसका मसला अर्ज करता हूं कि पैंचे टखनों के नीचे पैंचे चाहे नमाज हो या नमाज ना हो मर्द के लिए ये सुन्नत है कि पैंचे टखने से ऊपर रहे। अगर वो तकब्बुर से पैंचे टखनों से टखना आप लगा कर दिखाते हैं हाँ ये टखना कहलाता है। ये पैंचे टखनों से ऊपर रखना मर्द के लिए सुन्नत है और चाहे नमाज हो या ना हो। जैसे लंबा कुर्ता पहनते हैं लोग अरबी कुर्ता सौब तो वो भी टखनों से ऊपर हो। बाज़ औक़ात खतीब साहिबान और खूबसूरत सा ऊपर से जुब्बा पहनते हैं तो ये सब ये टखनों से ऊपर होने चाहिए। तो नमाज में भी टखनों से ऊपर होने चाहिए। अगर नमाज में तकब्बुर की वजह से टखनों से नीचे हैं तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी नाजायज़ गुनाह। और अगर ये नीयत नहीं है तकब्बुर का नहीं है वैसे ही आमतौर पर लोग सुस्ती से नीचे होते हैं इनके तो ये नमाज होगी मकरूह तनज़ीही। तो अब इसके लिए फोल्ड करेंगे ना हाँ खाली फोल्ड ना करें जो खींच के चढ़ा लिया फोल्ड नहीं किया और टखने खुले हुए तो सही है। तो अगर ये फोल्ड किया तो नमाज मकरूह तहरीमी, अगर नीचे से फोल्ड किया हुआ है तो भी मकरूह तहरीमी। हाँ अगर ऐसा फोल्ड है कि वो सिलाई में ही वैसे फोल्ड होता है वो प्रेस कर देते हैं और पैंचे मुड़े हुए होते हैं पहले होते थे अब तो शायद नहीं होते तो वो अगर इस तरह फोल्ड किया हुआ है कि पहले से ही वो उसकी सिलाई में इसी तरह तरकीब है तो उसमें हर्ज नहीं है। तो इसलिए वो फोल्ड ना किया करें। बाद लोग आवाज देते हैं कि पैंचे मोड़ लो और ये गुनाह की एक तरह से दावत दे रहे होते हैं गुनाह ही है। नमाज में हदीस पाक में कफ्फे सौब से मना फरमाया गया कफ्फे सौब माने कपड़े को लौटना फोल्ड करना ये हदीस पाक में मना है।
अच्छा आपने फरमाया कि यूं खींच कर अपनी पाजामा शलवार अब पैंट अगर पहनी है किसी
ये नमाज में नहीं खींचनी है ये सब नमाज से पहले करना है खींचना भी है
तो अगर पैंट किसी ने पहनी है तो वो खींच कर ऊपर नहीं ला सकता है तो ऐसी सूरत में अगर वो पांचे टखने जो ढके हुए हैं जैसे
जी जी
अगर किसी की पैंट
कैमरा दिखा सका कैमरा दिखा दे
अगर किसी ने ऐसी पैंट पहनी है कि वो अगर खींचे भी तो वो ऊपर नहीं जा सकता
जी
ऐसी सूरत में वो क्या करें ऐसी रहने दें या
इसको ऐसे रहने दें क्योंकि वो ऐसे रहने से नमाज मकर तनजी होगी ना पसंदीदा है मगर गुनाह नहीं है। अगर ये फोल्ड करेगा तो फिर गुनाह है। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد اچھا وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ وہ کھڑے ہوتے نا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لك الحمد جیسے کہا تو یہ کھڑے کہا تو یوں پورا اگر یہ کھڑے کہیں گے نا تب تو یہ واجب ادا ہو جائے گا ورنہ یہ کہ واجب میں یہ بھی ہے کہ ایک تو پیٹھ سیدھی ہو اور کم از کم ایک سبحان اللہ کہہ لینے جتنا وقت کھڑے رہنا یہ بھی واجب ہے اس کمر سیدھی رہے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ مسئلہ جو میں نے جہاں بیان کیا نا وہاں یہ اس کو ایڈٹ کر لینا اگرچہ وہاں کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جو ربنا ولک الحمد اور کہا ہی ہے کھڑے کھڑے ہی کہنے کی میں نے تاکید کی ہے تو وہ واجب تو ادا ہو ہی جاتا ہے تاہم ایک واجب کی میں نے وہ صراحت نہیں کی لفظ نہیں کہا تو یہ اس طرح مزید وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔
اچھا اس موقع پر بھی ایک سوال یہ بھی قائم ہوا تھا کہ ہاتھ بعض یوں بھی رکھتے ہیں بعض یہ بھی رکھتے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ جب ہم کہیں تو ہمارے ہاتھ کس طرح ہونے چاہیے
نارمل یوں لٹک رہے نارمل
یعنی یہ آگے اس طرح سے
آگے نہیں کرنا, پیچھے نہیں لے جانا, کوئی تکلف نہیں, نارمل جیسے ہوتے ہاتھ لٹک رہے, جیسے عام طور پہ آدمی کھڑا ہوتا تو یوں نارملی کھڑا ہوتا ہے نا, ہاتھ لٹک رہے ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل سلسلہ دلوں کی رات میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات, ابھی شابانی کسوٹی باقی ہے, مدنی اشعار کی تکرار باقی ہے, نہ جانے کیا کیا باقی ہے. میں نے کہا یہ بھی
آپ کے انتہائی ہی پرانے ساتھی جن کا پچھلے دنوں آپ نے تذکرہ کیا تھا, ان کا آپ کے لیے ایک پیغام, وہ بھی آج سنانا ہے.
ماشاءاللہ
مزید بھی پیغامات آ چکے ہیں میرے پاس آپ کے پرانے دوستوں کے ساتھیوں کے, ان کے انشاءاللہ کل میں نے نیت کی ہوئی ہے.
ایک آج سنائیں گے, ابھی
ایک ابھی سنائیں گے آپ.
اچھا, کل سلسلہ دلوں کی رات میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, اعلی حضرت کے کس کلام میں سب سے زیادہ اشعار ہیں؟ جواب, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. تو اس کلام میں یعنی کہ سب سے زیادہ اشعار ہیں, تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الاستمداد کے نام سے ایک قصیدہ تحریر فرمایا ہے جس میں 360 اشعار ہیں, 360 اشعار ہیں. اس کا مطلع ہے سچی بات سکھاتے ہی ہیں. پہلا مصرع اس کا, مطلعے کا پہلا مصرع سچی بات سکھاتے ہی ہیں. یہ قصیدہ ہدایت کے بخشش میں شامل نہیں ہے, تاہم اس کے شروع کے 35 اشعار جو کہ نعت پاک پر مشتمل ہے ہدایت کے بخشش میں شامل ہے. یہ پہلے دو حصے کی جو آتی تھی نا ہدایت کے بخشش, اس میں یہ نہیں ہوتے تھے, اب 35 اشعار شامل کر لیے غالباً. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ استمداد کی شرح بھی لکھی ہے, وہ بھی اویلیبل ہے ماشاءاللہ, کتاب کی دکانوں پر مل سکتی ہے. سوال نمبر دو, فیضان مدینہ فیصل آباد کے افتتاح میں کتنے سید زادے شریک تھے؟ جواب, 8. سوال نمبر 3, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ کلام کس موقع پر لکھا گیا؟ جواب, سفر مدینہ کے دوران سفینے میں نے شپ میں اسٹیمر. جنہوں نے درست جواب دی ہے ان میں سے سلیکٹڈ نام, بنت انور احمد کراچی, بنت ندیم قیصر اتاریہ دین گاہ اشتیاق کوئٹہ, بنت رمضان اتاریہ کراچی, بنت اللہ رکھا اتاریہ واقع جیلان رضا خیبر پختونخوا, بنت اقبال گجراوالا عدیل احمد گجرات, حبیب کراچی, عرفان اتاری اوکارا, ازکا اتاریہ خانپور, نور علی اتاری لیاقت پور, محمد یاسر حمید اتاری راولپنڈی, بنت نعمان اتاریہ کراچی, راشد انور اوکارا, بنت عزیز اسلام آباد ام معاذ حیدرآباد, بنت امین اتاریہ میاں والی, بنت الیاس اتاریہ قصور, بنت غلام فرید جناوالا, احسان اتاری کشمیر, عمر بن فاروق کراچی, نعمان اتاری ڈیرہ غازی خان, مرشد کرامت ملتان شریف, غلام ناصر لسبیلا بلوچستان, بنت منور علی شہزاد پور, قرآن اندازی میں کامیاب ہونے والی کا نام بنت اللہ رکھا اتاریہ بانکن. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات, جواب ٹیکسٹ میں ہو, اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھے, جواب دینے کا دورانیہ کل اذان عشاء تک. سوال نمبر 1, فاروق اعظم کی کتنی دنیا بھر حکومت تھی؟ سوال نمبر 2, پہلا مدنی قافلہ کس جگہ گیا؟ اور نمبر 3, نیکی کی دعوت کب لکھی گئی؟ مدرسۃ المدینہ للبنات کی فیضان رمضان مطالعہ کارکردگی, کل مدنی عملہ 2101 مطالعہ کرنے والیوں کی تعداد 1678 یہ خالی عملہ جیسے وہ معلمات پڑھاتی ہیں ناظمات وغیرہ تو یہ 1678 اور مطالعہ کرنے والی طالبات 860 کل تعداد ہوئی 2538 اسلامی بہنیں ہر میدان میں آگے آگے اب دیکھو یہ اکثر یہ قرآن اندازی میں بھی نام عیسائی بہن کا ہی آتا ہے وہ اس میں انعام جو ملتا ہے تحفہ اس میں اور یہ لسٹ جو بنتی ہے ان میں بھی عیسائی بہنوں ہی کی تعداد زیادہ عام طور پر ہوتی ہے ان کی دلچسپی اور جذبہ ہے اور عیسائی بھائی بیچارے ہیں
خود ہی فرما رہے ہیں بیچارے
بیچارے ہی ہوئے نا یہ لگے رہتے ہوں گے موبائلوں پر اس سے اس سے یا ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہوگی یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ کیا جواب بنے گا کیا آڑس کرتے ہوں گے سستی کرتے ہوں گے تو ماشاءاللہ یہ میری مدنی بیٹیوں نے کمال کر دیا کہ نہیں 2538 ان کے مدرسے کم ہیں نا عیسائی بہنوں لیل بنات کے کم ہیں یہ لیل بنین کے عیسائی بھائیوں کے زیادہ ہیں اب یہ کہ یہ چیلنج ہے یوں سمجھ لو عیسائی بہنوں کی طرف سے یا میری مدنی بیٹیوں کی طرف سے میں چیلنج کرتا ہوں اس فگر کو توڑو
چلو
جلدی مجھے پیغام دو کہ تم نے کتنی فیضان رمضان کا مطالعہ کیا بتائیے
اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کام میں بزی ہوتے ہیں یہ تو فارغ ہوتی ہیں اب تو اسلامی بھائی بھی فارغ ہے پھر بھی پیچھے رہ گئے نا اسلامی بہنوں سے
نہیں اسلامی بھائی فارغ ہیں اور ان کا بزی ہونا پڑ گیا
سموسے پکاؤ تو پکوڑے پکاؤ
یہی میں کہہ رہا تھا
تین ٹائم کی جگہ پر پانچ ٹائم کھلاؤ اب ان کو
ابھی کچھ دیر پہلے میں اسلامی بہنوں پر غور کر رہا تھا ان کی مظلومیت پر ہمدردی ہو رہی تھی میرے کہ یار ابھی رمضان آ رہا ہے دعا افطار میں کیسا ذوق اور رقت ہوتی ہے اور یہ بیچاریاں سموسے تل رہی ہوتی ہوں گی یہ نہیں دعا افطار میں یہ حصہ نہیں لے سکتی ہوں گی تو یہ مصروف ہوتی ہیں بچہ سنبھالنا کوئی نانی ماں کا گھر نہیں ہے ہم تھوڑا پیار کر کے بچے کو تھوڑا لطف تو اٹھا لیتے ہیں اور پھر بولا بولی بھی کرتے ہیں کہ اس کے کپڑے میلے ہو گئے لیکن جو اس کا بیچارے کا بچے کا جو بھی گند کچرا اٹھاتی ہے نا اس کی ماں اٹھاتی ہے تو یہ بچوں کی امی ہمدردی اس سے ہونی چاہیے اس پر شفقت ہونی چاہیے اور اس کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے نہ کہ اس کو بات بات پہ ڈانٹے اور جھاڑے اور آڈر چلاتا رہے یہ نہیں ہونا چاہیے دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھے تو گھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ چلتا رہے گا سکون رہے گا ٹینشن فری ہو کر آپ اپنا مطلب کام کرتے رہیں گے ہمارا عیسائی بھائی مطالعے میں بھی پیچھے فی الحال تو ہو سکتا ہے بھائی ان سے ڈبل ٹریبل آ جائے ان کے مطالعے کی کارکردگی وقت بتائے گا مجلس کو چیلنج ہے
موضوع آپ نے اس وقت ایک لیا ہے مشورتن کو ایک بات اگر کر دی جائے یعنی کہ آپ کا ایک انداز ہے کہ مغرب کے بعد جیسے افطار کرتے ہیں تو افطار پر آپ کا ایک نارمل سا پانی وغیرہ پی لیا جو بھی تھا اچھا اب گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مغرب ہوتی ہے تو پانی شربت پہلے شربت پھر تھوڑا پانی اس کے بعد پھر ایک یا دو یا جو بھی فرائیاں تو پھل تو یہ دو چار چھ چیزیں ڈک 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 کر کے کر کرا کر فوراً مسجد کی طرف جیسے کہ ہے تو یہ بہت جلدی میں کھانا پڑتا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مغرب میں اذان کے بعد جیسے افطار ہوئی تو افطار میں وہی ایک نارمل روزہ کھولنے کے تعلق سے جو ایک ہوتا ہے وہ کر لیا جائے پھر مغرب کے بعد پھر جو آپ کا ایک معمول ہے کھانے کا اس میں اگر لینا ہے کیونکہ وہ مائنس تو نہیں ہو سکتا ہمارے نارمل دسترخوان سے تو پھر وہ ایک آپ کی اس پریکٹس میں آ جائے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اس بیچاری کو بھی مغرب سے پہلے پکانے کی جو زحمت ہوگی وہ شاید کم سے کم ہوگی کہ مغرب سے پہلے یہ بھی دعا میں بھی شرکت کر سکے گی اور وہ آخری کا گھڑیاں بھی ہوتی ہیں روزہ بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تھوڑا سا وہ پیاس وغیرہ کا ہو اور اسی ٹائم پر وہ بیچاری کچن میں کھڑی ہوئی ہے اور ہم سب کے لیے بنا رہی ہے اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے جو بھی ہے تو جو بھی کرنا ہو تو مغرب کے بعد پھر وہ کچن میں وہ سارے کام کر لے کیونکہ آپ کو گرم گرم کھانا ہوگا مغرب سے پہلے ہوگا تو پھر آپ کے لیے تکلیف ہو جائے گی کہ یہ گرم نہیں ہے کیا مشورہ ہے آپ کا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا
ویسے افطار میں تو ہمارے یہاں ڈٹ کے کھانے کا رواج ہے بغیر چبائے نگل رہے ہوتے ہیں، شاید اموات کی شرح شاید بڑھ جاتی ہے اور کلینک پر رش بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح مطلب یہ کہ یہ کھاتے ہیں بغیر چبائے سموسے اور کباب دھکیل رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہ کریں، آپ پانی پئیں، یہ دانتوں میں پھنس جاتا ہے، نماز میں بھی منہ میں لذت آتی رہتی ہوگی غذاؤں کی، تو آپ صرف پانی پئیں، اور یہ ٹیکنیکلر شربت ہے نا، یہ موجودہ ٹیکنیکلر شربت، اس کے شربت میں ہو کر اس کے شروع میں شر ہے، اب یہ شر بت شربت اچھی چیز ہے، جبکہ وہ آپ پانی میں شہد ڈالے تھوڑا دودھ ڈالے لاجواب بغیر شر کا شربت ہے یہ، باقی جو یہ ٹیکنیکلر جو بوتلیں آتی ہیں یہ بس کیا ہوگا گلے کا اور کیا ہوگا پھیپھڑے کا، یہ مطلب بہت خطرناک ہوتے ہیں، نہ واقعی یعنی کہ اگر میری مانے تو اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا نا شہد ایک گلاس لیں یا تھوڑا سا پانی میں تھوڑی شہد ڈال دیں، تھوڑا شہد ڈال دیں، اس میں دودھ ڈال دیں یا شہد میں دودھ ڈال دیں، دودھ میں شہد ڈال دیں، دودھ زیادہ ہوگا، بہترین شربت تیار ہے اور طاقت بھی مدینہ مدینہ، نماز میں بھی آپ یوں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، ہمت آ جائے گی آپ کو، باقی وہ شربت اور یہ کباب سموسے تو تراوی میں تو یہ ٹون چلتی رہتی ہے، ایک کو کھانسی آئی دوسرے نے ادھر ریپلائی کی کھانسنے کی، آپ نے ایک بار کہا اس نے دوسری دوسرے کا اور پھر جو تو شاید وہ حافظ صاحب بھی بھول جاتے ہوں گے کہ ابھی پڑھا کیا تھا،
آج کل کھانسنے کا رواج کم ہو گیا، بہت احتیاط کر رہے ہیں چھینکنے پر، کھانسنے
سے ڈر رہے لوگ نہیں کھانس رہے،
یہ تو رمضان میں پتا چلے گا نا، رمضان میں سیرپ کھانسی کے اور یہ سمجھے یہ سب کا وہ دام بڑھ جاتا ہوگا، وہ کباب سموسے سے بھی تو کھانے ہیں، کلینک پہ بھیڑ ہو جاتی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں کسی کلینک والوں کو، 27ویں رات اور یہ آخری جو دن ہے نا ان میں دھمال ہوتی ہے کلینکوں پر، ڈاکٹر جو اس پرائیویٹ کلینک کرتا ہوگا اس کو آپ پیسے دے کر بھی احتکاب شاید نہیں کروا سکیں گے، وہ تڑاکا پڑتا ہے، سارا سال دعائیں مانگی تھی روزی میں برکت کی تو اب تو ہم آئے ہیں، آج کل تو پتا چلا کہ گورکن جو ہے یہ بھی دعائیاں دے رہے گا ہماری روزی میں فرق پڑ گیا ہے، یہ مرتے نہیں ہیں گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، پہلے اتنے تین روز ایکسیڈنٹ کے مطلب مردے آتے تھے اب نہیں آ رہے، پھر یہ ہوٹلوں کے کچرے کھاتے تھے تو اب یہ کھانا چھوڑ دیا ان لوگوں نے، ہوٹلیں بند ہیں تو یوں یہ بیمار کم ہوتے ہیں، تو یوں بھی دل کے دورے اور یہ تھوڑے کم ہو گئے ہیں، ہارٹ فیل کم ہو رہے ہیں تو یہ بھی بےچارے فارغ ہیں، کسی نے تو آرٹیکل لکھا تھا کسی قبرستان والے اس نے پوچھا یہ پھول وول لے کر بیٹھا ہوا تو کیا حال ہے، تو اس نے بےچارے نے منہ بنا کر کہا تھا برا حال ہے کہ وہ جنازے آ نہیں رہے،
میری بھی بات ہوئی تھی،
اچھا یہی بات ہے جنازے نہیں آ رہے کم آ رہی،
گورکن سے میری بات ہی اس نے کہا کہ بھائی بہت مندا ہے، بہت مندا ہے، جتنا آتے تھے جنازے اس سے آتے بھی نہیں آ رہے،
اس کا مطلب کوئی مرے گا تو گھر میں مرے ہوئے کو کوئی نہیں رکھے گا، یہ نہیں آؤ قبرستان ہی اس نے آنا ہے، تو قبرستان نہیں پہنچ رہے اس وقت، شہر اموات کم ہے، لاک ڈاؤن اٹھا تو موت ڈاؤن بھی اٹھ جائے گا شاید، اور قبرستان کی صورت رخ بڑھ جائے گا، تو یہ اس سے سبق لے آدمی، یہ ہوٹلوں کے کچرے نہ کھائیں، بازاری غذائیں بندہ نہ کھائے، اور یہ تلی ہوئی چیزیں ڈیپ فرائڈ جو ہوتا ہے یہ ان چیزوں سے اگر بچیں گے نا تو انشاءاللہ وہ قبرستان کی شرح جو کم ہوئی تو کم ہی رہے گی،
یہ اس کا ہم کیا نتیجہ نکالیں کہ کورونا کے ذریعے جو اموات ہوئی ہیں اور کورونا کے علاوہ جو اموات ہوتی تھی، یعنی اگر دو ڈھائی مہینے کا یہ پیریڈ نکال لیا جائے جب سے کورونا کی وبا آئی ہے اور اس کے بعد جب لاک ڈاؤن ہوا تو کورونا سے ہونے والی اموات اور کورونا کے علاوہ ہونے والی اموات کی اگر ایوریج نکال دو کہ یہ دو ڈھائی مہینے میں دنیا بھر میں ہونے والی اموات کم ہوئی، یہ نتیجہ نکلے گا؟
جی ہاں اموات تو کم ہو رہی ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے بیمار کم ہو رہے ہیں، ڈاکٹر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے، ہاسپٹلوں میں رش ختم ہو گیا، سنتے ہیں لوگ بیمار کم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ باہر کی غذائیں یہ ٹھیلے پر ڈھیے پر یہ آلو چھولے کھا رہے ہیں تو وہ گول گپے کھا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ جانوروں کی طرح بچرتے ہی رہتے تھے نا تو دھڑا دھڑ وہ ڈاکٹروں کے پاس بھاگم بھاگ لگی ہوئی تھی یہ سارا مطلب لیبورٹریاں سونی پڑی ہوں گی لوگ ٹیسٹ کم وہ ایکس رے کم یہ میرا خیال ہے بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ پھوٹ ٹوٹ ہو گئی ہوگی اور دوسرے دھندے ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ کورونا تو کیا آیا یار سب کو اس نے کام پہ لگا دیا ہے اپنے اپنے لائن چینج کر دی ہے تو کورونا سے لوگ اتنے نہیں مر رہے یہ بھلے فگر آ رہے لیکن ایوریج دیکھا جائے نا تو دیگر بیماریوں سے اموات زیادہ تھی کورونا سے کم تھی ورنہ قبرستان میں جنازے تو آتے ہیں نا کورونا والے مرتے ہوتے تو کہاں جاتی ہے میتیں اس کا مطلب کورونا سے لوگ مر کم رہے اور صحت مند ہو جاتے ہیں ہاں جس کی اب موت ہی لکھی ہے وہ تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں نا جو اس طرح کے تجزیے کرتے ہیں کہ پانچ سال تک بچہ اگر کورونا ہوا تو اس کا خطرہ مرنے کا زیادہ اور 50 سال یا اس سے زیادہ کا اگر ہے بوڑھا تو اس میں وہ مدافعتی طاقت کم ہوتی ہے تو اس کا مرنے کا خطرہ زیادہ یہ ہے مطلب
اب اسپیشل اس کی دو مثالیں ہیں وہ دیوار جس میں کریک ہے یعنی وہ دیوار جس میں کریک ہو گیا اس کے ٹوٹنے کا اور وہ دیوار جو کچی ہو گئی ہے اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ زیادہ ہے یوں مجھے اس کے پریشر پر یعنی کریک سے مراد یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلے سے بیماری ہو بلڈ پریشر ہو دل کا پرابلم ہو شوگر کا پرابلم ہو کوئی سی بیماریاں ہوئی نہ تو یہ اس کو سمجھے گا کہ کریک وال ہے اس کے اندر ویسے دراڑیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہے اندیشہ زیادہ ہے اور وہ دیوار جو عمر کے حساب سے کمزور ہو جاتی ہے اس پر اگر یہ کورونا کا پریشر پڑتا ہے تو اس کے امکان بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ نارملی طور پر یہ عام بخار کی جیسے بخار ہوتا ہے تو آدمی ریکور ہو جاتا ہے عام بخار میں بھی امیر سنت صاحب عام بخار میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض کو بخار زیادہ بٹھا دیتا ہے بعض کو بخار کم بٹھاتا ہے بعد 103 میں بھی تھوڑا بہت نارمل کام کر رہے ہوتے ہیں اور بعد 101 میں بھی یوں پڑے ہوتے جیسے کہ اب جیسے کہ یہ گیا کہ اب یہ گیا تو عام بخار کو بھی دیکھا گیا ہے کہ عام بدن پر یہ مختلف انداز سے اثر انداز ہو رہے ہوتے تو شاید اس کا بھی لگتا ہے کہ قوت مدافعت اور باڈی کا جو سسٹم ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے
یہ کورونا کا ہوا بیٹھ گیا اس سے مریض ہیں ایک مریض مجھے اس وقت سن رہا ہوگا میں اس کا نام نہیں لے سکتا اگر وہ خود لینا چاہے تو بھلے لے لے اگر وہ پیغام دیتے یا خود ہی جس طرح بھی یہ ڈکلیئر کر دے کہ مجھے کورونا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہی بعد میں چلا کہ مجھے کورونا تھا جب ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تجھے کورونا تھا تو یہ کورونا کا ایسا ہوا بیٹھ گیا ہے کہ وہ جیسے کہ وہ ایک میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بتاتا ہوں جو شاید من گھڑت ہے کہ ایک قبرستان میں ایک درخت کا بتاتے کہ یہاں بھوت ہے جن ہے تو رات کو دو تین دوست تین چار دوست گئے اور وہ آپس میں ڈینگے مارنے لگے کہ میں نہیں ڈرتا تھا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا وہ ایک زیادہ ڈیڑھ شیئر تھا میں تو ڈرتا ہی نہیں بولا جا مرد کا بچہ ہے نا ہم بہت دور چلے جاتے ہیں تو جا کر اس درخت کے نیچے یہ لے کیل یہ ٹھوک کے آ جا تو کیل ٹھوکنے گیا تو جب وہ مطلب نے کیل ٹھوکی تو اتفاق سے اس کے کپڑے کا دامن جو تھا اس میں کیل ٹھوک گئی رات کا وقت تھا اب یہ اٹھا اٹھ نہیں سکا کپڑا اس میں کیل میں اٹکا ہوا تھا تو ہائے مجھے جن نے پکڑ لیا لیکن سنے کو تو بہت دور چلے گئے تھے پھر وہ بعد میں صبح پہنچے ہوئے تو وہاں مرا ہوا پڑا تھا اور یہ سارا قصہ ہوا تو وہ خوف کے مارے کہ جن نے مجھے پکڑ لیا تو مر گیا تو اسی طرح کورونا کا اب چونکہ پتا چل گیا نا اپنے کو اور ڈاکٹر بھی بولے گا کہ تو ادھر ہو جانا قید ہو جانا قرنطینہ پتہ نہیں کیا کیا اصطلاحات نہیں ہے تو یاد نہیں رہتی تو یہ اس کو جب کریں گے نا تو یہ بولے گا میں گیا اب گیا اب گیا تو یہ ہو اس طرح بےچارے دہشت کی وجہ سے بھی بعض لوگ مارے جاتے ہوں گے
صلی اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی آج کل جو اسپتال میں مریض دور نہیں آ رہے اب چونکہ وہ ڈاکٹروں کے بارے میں ذرا سنا جاتا ہے کہ کس طرح یہ پیسے کھینچنے کیا کیا کرنا ہے اب ڈاکٹر خود خوف زدہ ہو گئے تو اس لیے بلاتے نہیں کوئی فون بھی کرتا ہے متعلقہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں گھر میں ہی رہو یہ دوا لے لو
तो यूं विजन और डॉक्टर आजकल कुछ फारिग है, तो वो भी कोरोना से डरे हुए।
नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, नहीं इससे पैसे सबको मीठे लगते हैं समझे, आखिर बच्चों को भी तो प्यार करता जो होगा ना डॉक्टर, डॉक्टर भी बचकर कहा दे जाएगा, डॉक्टरों को भी कोरोना हो रहा है, ऐसे भी केस तो हुए हैं, सुने गए हैं पढ़े गए हैं कि फुला डॉक्टर को कोरोना हो गया समझे, तो इस तरह मतलब है कि अल्लाह से आफियत का सवाल है, अल्लाह करीम हमको इस आजमाइश में ना डाले।
आमीन।
लेकिन एक बात करता हूँ कि पैसे सबको मीठे लगते हैं, डॉक्टर मतलब लोग जान लड़ा देते हैं पैसों के लिए, तो डॉक्टर वो कपड़ा बांध के मास्क बांधकर इलाज तो कर ही रहे हैं, गाहक आ नहीं रहोगे, बीमारियों का हमला कम हो गया, या कोरोना के खौफ से या कोरोना ने पता नहीं दूसरी बीमारियों को भगा दिया है, डरा दिया है, क्या है, कुछ तो होगा ना जो मतलब यानी कि मंदी का सिलसिला है, कब्रिस्तानों में अस्पतालों में तो दवाखाने क्लिनिक।
मिठे इस्लामी भाइयों अभी हमारे पास
फरमाया ना कि वो इस्लामी भाई जिनको हुआ था कोरोना, तो वो ये है कि जनवरी का उनका ये वाकया है
कोरोना का, तो शोर नहीं था उस वक्त, उस मरीज को बोल भी देते ना, उस मरीज को बोलते थे कि तुमको कोरोना हो गया है, तो ये नाम भी भूल जाता है कि ये क्या होता है शायद,
यानी एक फर को ऑक्सीजन तक लगा दी गई थी
जी,
उन्हीं के एक फर को घर के एक फर को ऑक्सीजन तक लगा दी गई थी, जो सांस नहीं लिया जा रहा था
जी जी,
उसको अगर पता होता कि कोरोना है तो
नहीं, कोरोना का पता चलता तो भी कुछ ना होता, कोरोना की अब जिसने मतलब लैंग्वेज ना समझता हो, कोई बोले कि तुमको जिन का असर हो गया है, अब उसने कभी जिन सुनाई ना हो, असर क्या होता है वो ये समझता ना हो तो उसको कुछ भी नहीं होगा, बोला वाला हो बिल्कुल, तो कोरोना तो क्या होता, एक क्लिप बीच में चला था और किसी ने बोला कि कोरोना वायरस, तो उसमें अल्लाह वायरस इस तरह का चला था, कोरोना वायरस काय को वायरस अल्लाह वारिस, तो बूढ़े आदमी का था तो ये नहीं समझ पड़ती बूढ़ों को, 103 साल की बुढ़िया का इंटरव्यू आया था सोशल मीडिया पे, उसको कोरोना वायरस हो गया था और सही हो गई थी, उसने भी गाले बने कि वो कि उसको कुछ समझ ही नहीं पड़ती थी कि होता क्या है कोरोना वायरस, तो टेंशन बहुत सारी बीमारियों को ले आता है, टेंशन नहीं होता तो कुछ नहीं होता है, जो डूबता है ना तो कहते हैं वो डूबने से नहीं मरता, वो घबरा जाता है कि अब मैं गया तो उसके दिमाग की नस पड़ जाती है और यूं वो डूब जाता है, मर जाता है डूब के। सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम। शाबानी कसौटी
शख्सियत
अभी आप
माइक पर नजर आ रही है वो
ना शख्सियत होती तो नहीं, ये वो ये कर रहे होते ना ये सारे मिलना मिलाकर।
चलो आज तो यार खुशगवार और दिलचस्प मदनी का शाबानी कसौटी
वाह
कड़ी है ये भी, हाँ पहले वो हदीस पाक फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल करीम सुभानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जिसने तीन मरतबा पढ़ा गोया उसने शब कदर हासिल कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुभानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम لا اله الا الله
لا اله
الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم।
शाबानी कसौटी के बाद एक बड़ी दिलचस्प तहकीक आई है।
अच्छा
शाबानी कसौटी के बाद अभी आपने जो गुफ्तगू की ना इस्लामी बहनों के मुताला और जो एक बड़ी दिलचस्प तहकीक आई है वो इंशाल्लाह मदरी के नाज़रीन को बयान।
अच्छा ये क्या यहाँ है वे हाजी अजहर या वहीं सियालकोट में
घर अपने यहाँ
अपने घर से टेक्नोलॉजी के ये फवायद तो हैं, मगर टेक्नोलॉजी ने जिंदगी दूभर कर रखी है जदीद टेक्नोलॉजी ने। जी سوال کیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے میٹھے میٹھے شکے طریقہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟
جی ہاں.
ظاہری طور پر زندہ ہیں؟
جی ہاں.
کراچی میں ہیں؟
جی.
آپ کی مرادی شخصیت کراچی میں ہے؟
جی نہیں. دنیا کے چپے چپے میں علماء کرام مشائخ کرام کھلے ہوئے. مرادی شخصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے, کراچی ہی کی.
کیا اس وقت وہ پاکستان میں ہیں؟
جی ہاں.
میں نام لے لو
یا اس وقت اتنی اتاوڑ دی یار.
کیا آپ بھی تو شخصیت بھی تو شخصیت ہے نا بابا.
یعنی شروع جو آؤں جو پوائنٹ بولی ہوئے
کرو شخصیت دی کرو شخصیت ہے
پچ پچی آنجو گام پچم.
جی جی
انہیں پچی گیا لگے تھا.
ہاں سوال کریں.
کیا آپ شورا میں
پہاڑے پچی آئے؟
جی کیا سر بھائی؟
جی جی ارشاد.
کیا امیر اہل سنت کی لاڈلی شورا میں سے کوئی رکن ہے وہ؟
جی ہاں. ارے من جانو ہے بھائی.
کیا پنجاب میں ہے؟
جی ہاں. دل چل رہا ہوگا سوال ہے نہیں یہ جواب ہے آپ کا.
پنجاب میں ہمارے نگرانی پاک بھی ہیں.
نہیں پنجاب میں ماشاءاللہ ہمارے کافی اراکین شورا ہیں. جی اظہر بھائی نے نام لے.
ہاں جی وقار المدین
آئے آئے آگے آئے.
حسن بھائی ہیں, بلال بھائی بھی ہیں.
جی ماشاءاللہ.
ہاں جی اظہر بھی تو ہیں. دیکھو کہاں
آگے
آپ کہاں پہنچتے ہیں.
سیریس کا سوچ
ہے. یہ بھی
سیریس کا سوچ ہے نا.
یہ بھی کئی بار میں نے عرض کیا تو اب آپ نے کہا کہ شخصیت کہاں. ورنہ تو شخصیت جس نے شابانی کسوٹی کو اختیار کیا وہ شخصیت تسلیم کر لی اس نے. بعد میں کہتے کیا ہوتا ہے. جی ارشاد.
کیا ہمارے نگرانے پاک بھی ہیں وہ؟
نہیں یہ
پاکستان ابھی نہ کے نگران بھی
ہیں.
یہ تو بالکل جان سن نے میرے لیے سنت کچھ فرما رہے.
جی
لا یا تو یوں کر لیں نا سر. کیا ہوگا ریجن نگران لے سے یوں کر کے.
نہیں انہوں نے حاجی شاہد نگران پاکستان پوچھا نا.
ہاں وہ میں سمجھ
گیا. پوچھ جائیں گے ان کو. میں نے کہا شاید لکمے کی حاجت نہیں ہے. یہ تھوڑا ان کو چلنے دیں. دلچسپی برقرار رہے گی.
جی ہمارے حاجی عبور اور حاجی وقار المدینہ ریجن نگران ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا جو آپ کی مرادی شخصیت ہے وہ ہمارے ریجن نگران بھی ہیں کوئی؟ وہ
اس طرح مطلب ریجن نگران وہ ہیں نہیں ہیں اب مجھے اس کی تفصیلات پتا نہیں ہیں.
I'm not video. پنجاب والے
ایسا لگتا ہے یہ سارے پہنچ گئے ہیں آپ ہی نہیں پہنچے. ہو سکتا ہے یہ بھی غلط بھی پہنچے ہو. ضرور تھوڑی پہنچی گئے. چلو بھائی کبھی کبھی بچے کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. نہ بول دو یہ دونوں نہیں ہے. یعنی ریجن نگران کوئی بھی ریجن نگران نہیں ہے. کیوں یہ حاجی رضا کے جواب کو میں دہرا دیتا ہوں.
کیا آپ کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نسبت والے شہر میں ہیں کوئی؟
جی ہاں. یہ بات جواب
نہیں. نہیں آج یہ سر ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں. قریب پہنچ رہے ہیں.
قریب
کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ
ماشاء اللہ.
امیر سنت سے جواب کیسے بنے گا
آپ کی مرادی شکل؟
پہلے بول لے تو یار نام لینے نام لینے کی باری تو آئے ابھی نو نو ہوئے ابھی
بڑے واقعی مشکل ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا آگے کیسے بڑھے اب
نام لینے میں کیا کیا یہ نام ہے اس کا تو میں
مرادی شخصیت
جو جواب دے رہا ہوں مرادی شخصیت کا نام یہ میں جو جواب دے رہا ہوں دے دوں گا
یوں نہیں ہوگا کہ آپ کے مرادی شخصیت وہ آنا
آپ بولنے تو ان کو یار ستاؤ تو مت چہرے میں
چورا کچھ مدد فرمائے اب
میں تو یہ دیکھ رہا ہوں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کتنے قریب پہنچ گئے یار مطلب ہماری اتنی شابانی کسوٹیاں ہوئی ہیں آپ اس وقت جس تیزی کے ساتھ جواب کے قریب پہنچ رہے ہیں نا وہ پہنچ رہے ہیں آپ
کیا بات
میں مسیح تھوڑا ایک دو سوال آپ دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا
ہے میں نے اشارے دیے
اللہ پوچھ لے
شاید اس میں یہ پہنچ گئے
بابا یہ واقعی راز جو ہے نا وہ اب میں کیا اس کے آگے عرض کروں آپ ہی مطلب کچھ سکھا دیں اب کیسے یہاں سے آگے کیسے چلنا ہے
اب نام لے لو نام لے لیں
آپ تو نام لے لو فرما دیا آپ لینا
آہستہ سے لے لیں چلو نیچی نظریں کر کے آہستہ سے کیا آپ کی مرادی
شخصیت
چلو شخصیت نہ مرادی شے بولنے
جو روٹین ہے ہماری جو مثلا کسوتی شابانی کسوتی کا انداز ہے اب جواب میں کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی
گجوج کے نام لینا نام بھی تو گجوج کے لینا پڑتا ہے نا ہمارا
بولے آہستہ سے لے لیا ان کو ریاض کہ آپ کی مرادی شے شخصیت نہ کہیں بولے مرادی شے کا نام سو اینڈ سو
آج جو آپ نے شابانی کسوٹی میں سوچا ہے وہ آپ کے غلام سرگے اختار محمد الظہر اختاری کے بارے میں آپ نے سوچا ہے
القاب مائنس جواب درست ہے
شکر میں شکر تو سوچا کیا جان ہے آج حضر کی
غلام میں تو ہیں بس آپ کی غلامی میں آپ کی جو ہے وہ نسبت میں آپ کے قدموں میں
چلے حاجی امین آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے
یہ آج امیر علیہ سنت نے جو مطالعہ کرنے کے حوالے سے اسلامی بہنوں کی کارکردگی بیان کی اور پھر یہ بھی اظہار فرمایا کہ جو اسلامی بھائی اور جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو لاک ڈاؤن کے دوران کسی نے کچھ تحقیقات کی ہیں تو تحقیق یہ کی ہے کہ بچوں کا جو بسکٹ آتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں 22 سوراخ ہوتے ہیں اور دوسری تحقیق یہ کی ہے کہ فل ٹوٹی کھول کر لوٹا بھرنے میں 18 سیکنڈ لگتے ہیں تیسری تحقیق انہوں نے یہ کی ہے کہ میں جس کمرے میں لیٹا ہوں اس میں 2 گارڈر ہیں 13 ٹی آر ہیں اور 146 ٹائلیں لگی ہوئی ہیں چوتھی تحقیق یہ کی ہے کہ دن میں 3 بار سوئیں تو رات کو نیند نہیں آتی اور چوتھی تحقیق ان کی یہ ہے کہ بیڈ کے بائیں سائڈ پہ لیٹ کر دائیں طرف کو دوبارہ کروٹ لو تو بدہ نیچے گر جاتا ہے اور چھٹی تحقیق یہ کی ہے کہ پنکھا فل چلا کر آف کرو تو اسے رکنے میں 1 منٹ اور 42 سیکنڈ لگتے ہیں اور ساتویں تحقیق یہ کی ہے کہ گھر کی چھت سے اپنے کمرے تک کا فاصلہ 25 قدم کا ہے آٹھویں تحقیق یہ کی ہے کہ گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر 27 ڈگری پر گردن گھمائیں تو وہاں لال پمپ لگا ہوا ہے مزید تحقیق یہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ جاری رکھیں یا کوئی کتاب پڑھ لیں اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں وہ آپ فرماتے ہیں کرنے کے کام کرو ورنہ تو یہ جو کام ہے کہ
یہ آپ کو بھیجا ہے
یہ
طاہر بھائی نے یہ کیا
طاہر بھائی نے بھیجا ہے کسی نے ان کو بھیجا ہوگا
یا یہ آیا ہوگا سوشل میڈیا پہ اس طرح کا یہ مطلب ظاہر ہے کہ یہ فضولیات ہیں نہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل فرصت ہی فرصت ہے تو میں یہ کام کر رہا ہوں روڈ پیما جو مطلب ہے کہ روڈ ناپتا ہوں آج کل, اس کے بجائے ذرا مطالعے میں وقت اور اللہ رسول کی یاد میں آدمی رہے, آخرت کے بارے میں سوچے, قبر کے بارے میں سوچے, نزہ کے بارے میں سوچے, مدینے کے بارے میں سوچے, تو یہ سوچیں جو اس طرح کی کہ لوٹے میں 18 سیکنڈ, اور تب اب لوٹا بھی کہاں ہے, اب تو یار وہ شاور چل رہا ہے, لوٹے بھی کم ہو گئے, تو یہ بیکار مطلب فضولیات ہے, اس سے بچیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ.
مدنی چینل کے ناظرین گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل منگوانے کے لیے اس نمبر پر 0313-1139278 پر کال, ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کریں. یہ سروس کراچی کے علاوہ حیدرآباد, نواب شاہ, لاڑکانہ, سکھر, ڈیلا الایار, خانپور, ملتان شریف, خانے وال, فیصل آباد, جڑا والا, میاں والی, لاہور, گجراوالا, حافظ آباد, سیالکوٹ, گجرات, راولپنڈی, اسلام آباد اور میرپور کشمیر میں بھی یہ فراہم کی جا رہی ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل منگوانے کے لیے آپ اس کال پر رابطہ کر سکتے ہیں.
ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا نیکی کی دعوت, مدنی قافلہ, اسی مدنی قافلے میں ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی بھی تھے, انہوں نے بھی اپنی کوئی یادداشت بھیجی ہے, آئیے سنتے ہیں.
محمد علی عطاری عرض کر رہا ہوں, یہ جو امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں ٹھٹھا کے قریب گوٹ غلام اللہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں یہ قافلہ گیا تھا, شہید مسجد کھارا در سے نکلے تھے فجر کے بعد, یہ قریباً 93 کی بات ہے, اور اس وقت میں کراچی شفٹ ہو گیا تھا اور لانڈھی کی ذمہ داری دی تھی مجھے امیر علیہ سنت نے اور باپو شریف نے. تو شہید مسجد کھارا در صبح ہماری تربیت ہوئی, مقیب بھائی امیر قافلہ تھے, باپو شریف بھی تھے اور شاید الحاج گل احمد قادری صاحب بھی تھے, اور شہید مسجد سے پھر یہاں لی مارکیٹ کی طرف گئے اور ایک نارمل ایس آر ٹی سی لوکل بس چلتی تھی اس میں بیٹھ کر ٹھٹھا کی طرف گئے, پھر وہاں سے ایک کھلی سوزوکی میں قافلے والے بیٹھے, تقریباً 17 شرکا تھے, تو امیر علیہ سنت کو آگے بٹھایا, امیر علیہ سنت آگے نہیں بیٹھے اور پیچھے ہی بیٹھے کیونکہ دھوپ بھی نکل چکی تھی, گرمی بھی تھی, امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی بیٹھوں گا, تو کھلی سوزوکی میں امیر علیہ سنت بیٹھے, دھوپ تیز تھی تو پھر کسی اسلامی بھائی نے چادر اوپر کر کے اور وہ سایہ کر لیا, پھر برال مسجد میں پہنچے تھے تو وہ گاؤں کی مسجد, تو مسجد تو خیر مسجد ہے لیکن وہ وہاں کا جو ماحول تھا کبوتر تھے اور کبوتروں کے پر اور اس طرح یہ, تو امیر علیہ سنت کو یہاں تک دیکھا کہ مسجد میں صفائی کرتے ہوئے اور امیر کی اطاعت کرتے ہوئے علاقائی دورے میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے, نیکی کی دعوت لکھی گئی وہاں پر اور یہ سارے معاملات تھے, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی انفرادی کوشش کر کے لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں لاتے, تو ایک دن تو ایسا تھا کہ اسلامی بھائیوں نے وضو کیا اور ان کو امیر علیہ سنت نماز کا طریقہ سکھا رہے تھے, تو فرما رہے کہ نماز کا طریقہ تو سیکھنا ہی ہے, عشاء کا وقت ابھی چل رہا ہے تو عشاء نہیں پڑھی تو پڑھ لیں, تو وہ جب نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے اس وقت امیر علیہ سنت نے ہاتھ اٹھائے گئے, اللہ ان کے جسم تو جھکے ان کے دلوں کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکا لے, اور پھر وہاں سے جب یہ قافلہ پلٹا تھا تو شہید مسجد کھارا در میں باقاعدہ یہ نیکی کی دعوت کا پریکٹیکل کیا تھا اور باہر نکل کر یوں علاقہ دورہ کیا تھا, تو اس وقت ایک نئی چیز تھی اور لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے سن رہے تھے, تو جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ میں نے عرض کیا.
ماشاءاللہ امیر سنت کے ایک بہت پرانے دوست اور بہت پرانے ساتھی, انہوں نے اپنے جذبات جس انداز سے بھیجے ہیں آئیے سنتے ہیں.
دل احمد قادری جیائی کی جانب سے, اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز بالخیر فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ, آپ کے دوست احباب مریدین کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے, آمین. ناچیز کو اپنے حسن ظن میں نیک گمان کرنا, اللہ تعالیٰ آپ کی میٹھی میٹھی زبان کو مبارک کرے اور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً مجھے نیک بنا دے. جناب توفیق انجینئر صاحب, جناب زبیر انجینئر صاحب, جناب عبد صاحب اور سید عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی جو اب ہم میں موجود نہیں, سبھی اس نے فراست کے عامل محب دین متین آپ کی قیادت میں اہل سنت کے لیے پیش رہنے والے جان اثار ساتھی, رہی میری بات تو آپ کی محبت و نگاہ کرم نے مجھ جیسے کو ساتھ
رکھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میری سستی و کاہلی کی بنا پر مجھے دکا اسٹارٹ کہا کرتے تھے. امیر اہل سنت کی تبلیغی سرگرمیاں صرف استماعات و بیانات تک محدود نہ تھی بلکہ آپ عوام الناس کو پابند سوم و صلات اور متقی پرہیزگار بنانے کے لیے ان پر انفرادی کوششوں میں مصروف نظر آتے. یہی وجہ تھی کہ اس وقت کٹھن میں بھی آپ کے گرد نوجوانوں کا ایک طبقہ جمع ہو گیا جو اپنے چہرے پر داڑھی کی سنت سجائے ہوئے نظر آتا. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہو تو شہر کی مختلف مساجد میں بنفس نفیس دعوت دیتے نظر آتے. سالانہ اجتماع ہو تو پورے ملک کے مختلف شہروں میں بنفس نفیس دعوت دیتے نظر آتے. اب سیکورٹی کے پیش نظر کیونکہ آپ جیسے اہل علم نیک متقی پرہیزگار مصلح قوم پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا, بنفس نفیس سرگرمیوں میں احتیاط کا دامن تھامنا پڑا. مدرسۃ المدینہ و جامعۃ المدینہ میں سید عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت اور ان کے رفقائے دین متین کی خدمات مخلصانوں کو قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں پیارے اکا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس نصیب فرمائے. آمین آمین بجائے نبی الکریم. آخر میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں التجا ہے, اس سراپا پر تقصیر سے ان کلمات کی ادائیگی میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں. اپنے اس دکے اسٹار کے لیے دعا کیجئے کہ وہ بھی سیلف اسٹارٹ بڑھ رفتار اور کسی کام کا ہو جائے. اللہ تعالی حامی و ناصر ہو.
اپنے کوئی فضائل بیان کرے اس کی حوصلہ افزائی کروں اور پھر کمی کوتاہی معاف کروں یا جتنی زیادتیاں کی اس کو معاف کروں کہ بڑا چڑھا کر کیا کیا بنا دیا مجھے. ویسے یہ خود بھی انجینئر ہے حاجی گل احمد, ہمارے بہت قریبی دوست حاجی گل احمد اور بپو شریف, اور ہم لوگ یعنی کہ بہت یعنی کہ ساتھ ہماری ترقی میں کافی رہی ہیں. اللہ بپو شریف کو بھی ذریعے رحمت فرمائے, اس میں کوئی شک نہیں, دعوت اسلامی میں ان کا بہت بڑا کام رہا ہے, بہت ہی بڑا کام رہا ہے.
کل ہے ماشاءاللہ,
کل ان کی انشاءاللہ اسال صاحب بھی کریں گے
انشاءاللہ. حاجی مشتاق علیہ رحمان کے لیے بھی دعا کر لیں گے ماشاءاللہ.
کل حاجی مشتاق کی بھی کل ہی رات ہے
29 شعبان,
ان کی بھی 29 شعبان. اللہ دونوں ہی کو غریق رحمت کرے. ماشاءاللہ ہمارے یعنی کہ بہت ہی اچھے ساتھی رہے اور بہت انہوں نے دین کا کام کیا, اللہ قبول فرمائے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
حاجی سید ابراہیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر ہیں, ان کے سامنے ہم کچھ ورڈ لا رہے ہیں اور ان سے درخواست ہے کہ اسے پورا فرما دیں. بس آپ کیا لکھیں گے آپ؟ جی سید صاحب بس بابو سید صاحب آپ کے سامنے
سید صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ چند روز سے لاپتہ ہیں, کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا.
نہیں بابا آپ تو روز یاد کرتے ہیں.
نہیں بس شوق لاپتہ ہی ہے
بابو. سید صاحب ارشاد فرمائیے.
اب تو طبیعت بہتر ہے نا, اللہ پاک آپ کو صحتوں عافیتوں راحتوں بھری طویل زندگی تا کر
اللہ تعالیٰ
برکات سے.
آمین آمین.
مالا مال رکھے.
سید صاحب آپ کے سامنے کچھ آ رہا ہے. چار غلطیوں کی گنجائش ہے سید صاحب.
بہت بڑا کلمہ لکھ دیا.
چل مدینہ کے سات حروف ہیں اس کلمے میں.
عبد الحبیب بھائی نے سر فرمایا تھا بڑا لانا. 8 سیکنڈ ہو گئے. ساتھ
جی.
بڑا
بچے ہیں
باپو. پہلا ہی چھ.
باپو چل مدینہ میں الف نہیں ہے نا.
خدا کے پیارے مہمان آؤ. با ہے
با
کے پیارے مہمان آؤ.
ارے واہ
سبحان اللہ.
ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا ہر ایک
زبان
پر ہے اعلان
سین
مرحبا
باپو
نہیں نہیں ابھی تو چلنے دینا ابھی دو غلطیوں کی گنجائش باقی ہے
سے جھومنے لگا ہے عاشق کا دل مسرت سے جھومنے لگا ہے
ارے بابا موبائل نکال لیں وہ ختم ہو گیا
مہمان مرحبا آیا ہے کتنا اعلیٰ مہمان
باپو جب بھی بڑا ورڈ ہو نا تو الف تو آ گیا لیکن اس کے واؤلز ہوتے ہیں نا واو یا الف واو یا میں سے کوئی اور بھی اس پہ ہوگا
ایک اور چانس باپو کو گھڑی دیں باپو مزید 25 سیکنڈ آپ کو مل رہے ہیں
رمضان مل گیا ہے رب
کے
رمضان مل گیا ہے پانی نکال لے سب ارمان مرحبا پانی نکال لے
جو چاہتے ہو کرو نا یار
باپو ایک اشارہ دے رہا ہوں یہ مکتبۃ المدینہ کے ایک کتاب رسالے کا نام ہے
واو یا پوچھو
چلے
یا
جی یا جی یا ہے یا ہے
مرحبا آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے تجھ پہ سب سے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق کا اعلان کی
ایک اور اشارہ ہے جی بابو
جی
ارشاد فرمائیے ارشاد فرمائیے آپ اچھا یعنی یہ وہ ہے کہ جس سے ہم بچنے کے لیے رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے بچا بابو بہت پہلے مجھے میسج آ گیا کسی کا
کریم کا
جی بابو
رب سے بندوں کو بخشوانا
ماشاء اللہ بد گمانی بندوں کو اللہ آپ کو مجھے محفوظ فرمائے آمین
آمین
امیر سنت سے عرض ہے کوئی اشعار کی طرف جائیں کوئی شعر سنا دیں
اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی سر خم ہو در پاک پر اور ہاتھ اٹھا
ہو واو حاجی اشفاق
وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف آئے
سبحان اللہ امیر سنت ایک اور شعر سنا دیں
یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل چہے مشکل کشا کا ساتھ ہو
واؤ جی محمود بھائی
محمود بھائی
آپ سنا دیں ٹھیک ہے آپ سنائیں مائک ان کے ہاتھ میں
وہ سوئے لالا سار دل دے ہیں
امیر سنوں سے ایک اور شعر سنتے ہیں.
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع پہ دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں.
نون
نہ ہو
سنا دیں.
شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا جانے حسن تم پہ فدا.
سامنے تصویر بتائی جائے گی اور آپ نے تصویر دیکھ کر شعر بتانا ہے. جی تصویر بتائیے.
اوف اللہ خیر کا
ڈنگ مچھر کا بھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں، قبر میں بچھو کی ڈنگ کیسے سہوں گا یا رسول اللہ.
قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب. یہ شعر آپ نے درست سنایا لیکن اب یہ شعر تو یوں بدلا ہے، ڈنگ مچھر کا سہا جاتا نہیں کیسے میں پھر قبر میں بچھو کے ڈنگ آہا سہوں گا یا رب. صحیح پہچانا آپ نے.
اللہ اللہ
اللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ایک اور تصویر بتائیے. حاجی عبدالحبیب کی طرف بڑھتے ہیں.
یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے، یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مر ہے
چٹائی کا بچھو
بے جان تن میں آئی ہو جان مر
چٹائی خاک اور بستر ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک پہ سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے پلنگ دکھایا جا رہا ہے.
آج
تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہے چٹائی کا بچھونا.
آپ کانفیڈنس کے ساتھ سنا دیں شعر لکھا ہوا سامنے آ جائے گا.
یہ بستر جو ہاتھ کا سرانا اگر یہ تو ٹھیک ہے چلے یہی ہے. ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک سونا کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے.
جی بتائیے. ماشاء اللہ حاجی اشفاق آپ کی طرف لا رہے ہیں.
خدا کے پیارے مہمان
یہ تو ویڈیوز ہیں
پیارے مہمان
گریڈ ہوئی
ہر ایک زبان پر
یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں
کاش
یہ
کاش کوئی اور شعر سنائیے
زمزم بھی ہے اس میں زمزم بھی ہے
زمزم پی رہے ہیں
طواف بھی ہے
شہر
مکے میں آ کر
رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو
عبد الحبیب بھائی کی بات تو تھوڑی دھیان
میں آ
کیا فرمایا انہوں نے
مکے میں
امیر سنا سنا دے بس امیر سنا دے
واہ
میں مکے میں آ کر کروں گا طواف میں مکے میں جا کر کروں
سم
جے ہوگا پینا نصیبہ میں زم زم جے ہوگا پینا
ماشاء اللہ اپنے شعر سنائیے حاجی امین آپ کی طرف آ رہا ہوں مرشدی دو مرتبہ آیا ہے شعر میں پچھلے کچھ دنوں میں یہ شعر امیر سنت نے پڑھا ہے مرشدی کا لفظ آیا اس میں بہت امپورٹنٹ اشارہ دیا ہے میں نے آپ کو
ضیاء الدین مرشدی ضیاء الدین
امیر سنت نے باقاعدہ یہ شعر پڑھا ہے دو دفعہ مرشدی کا لفظ آیا اس میں
مرشدی ضیاء الدین شعر یاد نہیں مرشدی ضیاء الدین
آپ نہیں اور شعر نہیں دوسرا چلے دوسرا شعر ہے پرسوز انداز سے پڑھا گیا ہے بس دیکھو محمود بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں عبدالحبیب بھائی
مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہو
پہلا شعر بھی سنا ہے نا
مرشدی کے بال
یہ عبدالحبیب بھائی اشارہ اشارے بھائی یہ پہنچ گئے اشارے والی بات میں
تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا مرشدی کے سینے کا
شعر میں یہ اپنے عارف بھائی آپ بتائیے امیر اہل سنت کا شعر ہے وسائل بخشش میں چار دفعہ نصیب لفظ ہے
اس کما ہے غفران مرحبا
مشہور کلام
غفران مرحبا
اس کے آخر میں آتا ہے ہو ایک اور اشارہ
المدد
شعر شروع ہوتا ہے مکہ سے
کا نصیب ہو طیبہ نصیب ہو یا رب پھر اوج پر
شعر شروع ہوتا ہے مکہ سے
مکہ نصیب ہو مدینہ نصیب ہو عرفات و مینا کا نظارہ نصیب
پہلا مصرع درست ہے دوسرا درست فرما لیں شاید پڑھتے پڑھتے ہی صحیح آ جائے عموماً آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں تو دوسرا روانی میں آ جاتا ہے
کا نصیب ہو مدینہ نصیب ہو
تو بیچ میں کچھ وزن ٹوٹ رہا ہے
جی جی پہلا صحیح کرنا پڑے گا
مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو مکہ بھی ہو نصیب مدینہ نصیب ہو دشت عرب نصیب صحرا نصیب ہو
تھوڑا سا درست کر لیں باقی شعر تو آپ نے تقریباً درست ہی پڑھ لیا
دشت عرب نصیب ہو مجھے صحرا نصیب ہو دشت عرب نصیب ہو،
دشتے دشتے
دشتے عرب نصیب ہو،
صحرا نصیب،
صحرا.
اب سنا دے شعر.
مکہ بھی ہو نصیب، مکہ نصیب ہو،
مکہ بھی ہو نصیب،
مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، یا رب بھی روز پر ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو.
ماشاءاللہ، چار اشارے ہیں. عبدالحبیب بھائی شروع کریں. اشفاق بھائی پہلے آپ کی طرف اشارہ بڑھتے ہیں.
اسکرین آ رہی ہے آج؟ پہلی لائن ٹھیک ہے نا؟
شعیب بھائی یہ تو کھڑے کھڑے کرنا چاہیے تھا. عبدالحبیب تو سنا دے ورنہ بابا بتا دیں گے.
واپس واپس کیجیے،
دوبارہ کریں.
سو جی جھوم رہے. اچھا مرحبا، مرحبا صد مرحبا، صد سو ہے، مرحبا صد مرحبا. پھر آمد رمضان ہے
جی،
رمضان کا ہے.
مرحبا صد مرحبا، آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا، آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرشاد، کھل اٹھے مرشاد،
کی طرف اشارہ ہوگا، ذرا غور فرمائیے گا.
پہلی لائن پہ غور کریں گے ٹھیک ہے.
ارے پھر
مرحبا،
وہ تو کاپی پیسٹ ہو گیا.
مرحبا مقدر، پھر مرحبا مقدر، پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا.
واہ ماشاءاللہ، سنا دیں.
مرحبا
کی طرف بڑھ رہے ہیں.
محمود بھائی،
محمود بھائی آپ کو پہلا ہی لفظ پکڑنا ہے جس سے آپ شعر سمجھ لو گے، آگے تھوڑا اشارہ مشکل ہو جائے گا، ذرا سمجھیے گا.
چمک،
یہ بولے نا جو میں کر رہا ہوں،
چمک.
کوئی اور لفظ استعمال کریں.
جگمگانا، روشنی.
ہمارے یہاں کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے،
نور. نور
نور والا آیا ہے, نور لے کر آئے.
سنا دیں.
نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا لایا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں کیسا نور آیا ہے.
ماشاءاللہ. ارے بھائی,
ارے بھائی دوسری لائن کا میں اشارہ کروں گا اور ذرا غور سے دیکھیے گا, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ پکڑ لو گے پہلے دو لفظ تو شعر آ جائے گا.
دو
کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں,
دوبارہ
ٹائم بہت ہے.
دو
ایسے تو دو سو وہ پتا ہے,
دو پیالے, دو پیالہ, چاند, سورج,
یہ ہاتھ میں چاند,
دونوں جہاں, دو دو جہاں, دونوں جہاں. صحیح, دونوں جہاں. دونوں جہاں کی ملک.
اچھا عبد الحبیب, آپ یہ جو کر رہے ہو نا, آپ یہ جو کر رہے ہو سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو بولے یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ بھی اشارہ ہے, یہ جو ہے نا یہ اشارہ ہے, یہ آپ کو منع نہیں کر رہا کہ یہ نہیں ہے.
اچھا اچھا صحیح ہے. دونوں عالم, دو جگ, دونوں,
دو جہاں آپ نے صحیح بولا,
دو جہاں, دو جہاں, دل, دو جہاں دل نہیں, دو جہاں کی بہتریاں نہیں, دو جہاں کی
تھوڑا مشکل,
بہت مشکل.
چلو یہ چاروں آئے نہیں ہے, واقعی تھوڑا مشکل, کوشش بہت کر رہے ہیں عبد الحبیب بھائی, لیکن ہے ریئلی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, تھوڑا لمبا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں.
اچھا پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا شعر
دو جہاں کے شاہ کی.
اچھا میں پہلے پہلا
شعر
پہلے
آپ کرتا
ہوں, دو جہاں کو یاد
رکھیے گا, اسکرین پر تو کیا بات
چلے چلے
کام نہ کیا, دو جہاں کی بہتریاں نے
تو تین, اگر تین بنتی ہے تو تین بنا دیں.
پہلا مصرا
دیکھیں, چاروں ناتھ خان کو دکھائیں.
پہلا مصرا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے نہیں,
مر ہی جاؤں,
ناظرین آپ کا بھی آج امتحان ہے,
کروں تیرے نام پر جاں فدا.
سنا دو.
کروں
تیرے نام پہ جاں فدا,
کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, تو جہاں جہاں نہیں.
اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.